أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله دور تفسیر القرآن کریم کا ابتدائی حفلہ اور مجلس ہے. اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایک پرفتن دور میں بھی توفیق نصیب کی کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ سکیں. اور دائرے کے ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کتاب اللہ کو سمجھنا, اور چونکہ قرآن مجید ایک سرچشمہ ہدایت ہے اور اللہ تبارک تعالی نے اسی قرآن مجید کو ہمارے لیے ایک دستور حیات بھیجا ہے, اور یہ قرآن مجید زندگی کی اصلاح اور آخرت کی نجات کا بڑا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن مجید تفسیر سے پڑھنا, اس کو سمجھنا, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, اور پھر خاص طور پر اہل علم حضرات جو علم کے نام پر جمع ہوتے ہیں اور علم سیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے کسی شیخ کے پاس آتے ہیں تاکہ ان سے قرآن مجید سیکھے سمجھے. ظاہر ہے کہ یہ مراحل مختلف ہیں. قرآن مجید قاعدہ اور ناظرہ سے لے کر حفظ تک یہ ایک الگ شعبہ ہے, اور پھر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا, تفسیر کے ساتھ سمجھنا, یہ ایک وسیع علم ہے. اور چونکہ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اور وہ ہے اللہ تبارک تعالی کی عبادت. اب یہ اللہ تبارک تعالی کی عبادت کیسے کی جائے؟ اللہ تبارک تعالی کی عبادت کے ذریعے اللہ تبارک تعالی کی رضامندی کیسی حاصل کی جائے؟ اس کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا ضروری ہے, اور خود قرآن مجید اللہ تبارک تعالی کے برکات کا ایک گنجینہ ہے, ایک خزانہ ہے. اور اس قرآن مجید میں ہدایت اور رشد بکمال موجود ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس ہدایت اور اس رشد کو حاصل کرنا انسان صرف عقل کے ذریعے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایسی مفسرین کی مجلس میں بیٹھنا ضروری ہے جن کو اللہ تبارک تعالی نے خاص ملکہ عطا کیا ہے, اور قرآن مجید کے علوم کے لیے انہوں نے ایک طویل سفر طے کر کے قرآن مجید کے بڑے علوم حاصل کیے ہوتے ہیں. اس لیے قدیم زمانے سے یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ طلباء سال بھر تو درس نظامی پڑھتے ہیں, اور پھر تعطیلات میں قرآن مجید کا دورہ ہوتا ہے, دورے تفسیر قرآن کریم. ہمارے شیخ بانی مبانی جامعہ عربیہ سنلوم حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی سن 79 سے جو ہے قرآن مجید کا تفسیر جو ہے پڑھاتے تھے، لیکن سن 79 سے 88 تک یہ عام جو نمازی حضرات ہوتے تھے ان کے لیے جیسے فجر کے بعد عصر کے بعد دور تفسیر جو ہے خاص اہتمام سے آپ پڑھاتے تھے، اور اس میں بھی محلے کے حضرات کے علاوہ دور دراز سے یہاں تک کہ اسکول کالج کے پروفیسر لیکچرار اور اسٹوڈنٹ بھی آ کر جو ہے شریک ہوتے تھے، لیکن چونکہ طلباء کے لیے تعطیلات میں مختلف جگہوں پر جو ہے دور تفسیر کے اہتمام ہوتا تھا، اتفاق سے جامعہ عربیہ سنلو میں دور حدیث بھی سن 1988 میں شروع ہوا، اور سن 1988 سے دور تفسیر قرآن کریم پھر تعطیلات میں اس کی ابتدا ہوئی، اور جب تک شیخ رحمت اللہ علیہ حیات رہے مسلسل جو ہے دور تفسیر قرآن کریم تعطیلات میں جو جاری رہا، یہاں تک کہ ایک خطرناک بیماری کرونا جب شروع ہوئی تو اس میں بھی بعض پابندیوں کی وجہ سے طالب علم جمع تو نہیں کیے گئے، لیکن شیخ صاحب باقاعدگی سے دور تفسیر جو ہے پڑھاتے تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ جامعہ عربیہ سنلو میں 1988 سے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دور تفسیر کا آغاز کیا تھا وہ الحمدللہ ہر سال باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جاری و ساری ہے، چنانچہ اس سال بھی شیخ مولانا انور شاہ دامت فیضیوم اور حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم جو ہے باقاعدہ دور تفسیر پڑھائیں گے۔ آج پہلا حفلہ ہے، ابتدا ہے، اس لیے ابھی تک مکمل داخلے بھی نہیں ہوئے، کیونکہ اس سال الیکشن کی وجہ سے طلباء اپنے اپنے علاقوں میں گئے ہوئے اور واپس آنے میں ذرا تاخیر ہے، لیکن الحمدللہ طلباء کی آمد جاری ہے، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سامنے بیٹھے ہوئے۔ اکثر چونکہ دور تفسیر میں ہمارے ہاں فضلاء ہوتے ہیں، اس لیے ایک تو فضلاء اس بات کا اہتمام کرے کہ پہلے صف میں جو ہے آ کر بیٹھنے کی کوشش کرے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ آگے جا کر جو ہے جامعہ کی طرف سے قرآن مجید بھی اور لکھنے کے لیے کاپی وغیرہ بھی مل جائے گی، لیکن اگر جامعہ کی طرف سے کاپی نہ بھی ملے تو آپ حضرات باقاعدہ جو ہے کاپی کا اہتمام کریں، لکھنے کی کوشش کریں، اور اس کو ایک اہم مقصد سمجھ لیں۔ چنانچہ قرآن مجید ہی کے لیے جو ہے اتنے طویل سالوں تک پر مشتمل درس نظامی کا اہتمام ہوتا ہے، یہ جو درجہ اولیٰ سے لے کر دور حدیث تک یعنی صابیہ تک آپ لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں جو فنون پڑھتے ہیں یہ حقیقت میں قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے، اس لیے مفسر بننے کے لیے ہمارے شیخ صاحب فرماتے تھے کہ کم از کم 16 علوم میں جو ہے مہارت ضروری ہے، ان میں صرف و نحو بھی ہے، فلسفہ منطق بھی ہے، بلاغت اور علم بیان اور بدیع بھی ہے، علم ادب بھی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو اپنا مقصد سمجھ لیں, کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک تعالی نے ہمارے لیے دستور حیات بھیجا ہے, اور اس میں مسلمانوں کے اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ ہے. اصلاح احوال کے لیے ضروری ہے کہ مومن جو ہے وہ تزکیہ نفس سے جو ہے مزین ہو, اور اس کے لیے اعمال کی ضرورت ہے, لیکن اعمال سے پہلے علم کا ہونا شرط ہے. اس لیے خوب اچھے طریقے سے علوم میں مہارت ضروری ہے, اور جب علوم میں مہارت ہوگی تو پھر اس کے لیے عمل ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں جب ملے گی تو انشاءاللہ اصلاح حال ہوگا, اور قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا اسی لیے. بہرحال طالب علم جو قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے تشریف لائے ہیں, اور وہ ان شیوخ حضرات کے سامنے بیٹھ کر دروس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, سب سے پہلے ان کے لیے لازم ہے کہ ان کی نیت درست ہو, نیت میں اخلاص ہو. ان کا مقصد یہ ہو کہ ہم یہ علوم حاصل کر کے اس پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی جو یہ علوم پہنچائیں گے, اور ہم دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کو قرآن مجید پر موقوف سمجھتے ہیں. جب تک ہمیں قرآن مجید صحیح طریقے سے علم حاصل نہ ہو, ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے انتہائی حاجت مندی, اشتیاق اور رغبت کی ضرورت ہے. طالب علم الحمدللہ خوب سمجھدار ہوتے ہیں, اور وہ قرآن مجید ایسے شیوخ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے جن کا عقیدہ بھی راسخ ہو, علوم میں بھی پختگی ہو, اور جن مفسرین کی نظر کتاب اللہ کے مقاصد اور معارف پر ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ اور اسلام کے ضروری علوم کا وہ جامع ہو. بہرحال یہ تو تفسیر پڑھتے پڑھتے آپ لوگ کو خود بخود پتہ چلتا جائے گا کہ جن شیوخ اور اساتذہ سے آپ علوم حاصل کر رہے, یقیناً وہ علم کے بڑے پختہ اور بڑے تجربہ کار جو ہے علماء ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید کے تفسیر کو جو ہے یہ عام علم نہ سمجھے. جس طریقے سے عام علم کا مقصد معلومات ہوتی, کوئی آدمی اس لیے جو ہے انگریزی سیکھتا ہے یا جو دیگر فنون حاصل کرتے کہ ان کو معلومات حاصل ہو جائے, تو قرآن مجید کو معلومات کی حد تک جو ہے محدود نہ رکھے, بلکہ قرآن مجید کی تفسیر اور علم کے ساتھ ساتھ اعمال کی اصلاح کی بھی کوشش کریں. قرآن مجید میں سب کچھ ہے. ایک مومن کے اصلاح حال کے تمام جو علوم اس میں موجود ہے, لیکن اجمال ہے, اور حضرات شیوخ جو ہے جو قرآن مجید کے مفسرین ہوتے ہیں وہ ان علوم کو جو اجباری طور پر قرآن مجید میں ہیں بڑے واضح اور بڑے جو ہے کھلے انداز میں اپنے شاگردوں کے ساتھ سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ درس پہ آئے ہوئے حضرات قرآن مجید سے خوب مستفید ہوں اور قرآن مجید پڑھنے میں ان کو مزہ آئے اور وہ سمجھ جائے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے کچھ برکات بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہیں کیونکہ برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے اور برکتوں کے لیے عمل ضروری ہے تو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اعمال کی اصلاح کی بھی کوشش کریں ظاہر ہے کہ دور تفسیر میں جتنے حضرات شریک ہیں الحمدللہ سب علماء ہیں طلباء ہیں باشرہ ہیں سب دیندار ہیں لیکن چونکہ انسان کی طبیعت میں غفلت بھی ہوتی اس لیے بات سیدھے غفلت کی وجہ سے رہ جاتی تو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے یہ چیزیں یاد آتی اور ان چیزوں کی طرف جو ہے انسان متوجہ ہوتا ہے ما قبل امتوں پر جو عذاب آیا کون کون سی گناہوں کی وجہ سے اور برے اعمال کی وجہ سے چنانچہ مومن اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول کون کون سے عمل پر خوش ہوتا ہے آخرت میں ایک مومن کی کامیابی کون سے اعمال پر موقوف ہے وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے یہ قرآن مجید جو ہے آپ ایک مقصد بنا کر جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں اور یہ تب ہوگا جب قرآن مجید آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کے لیے مکمل متوجہ رہیں جو مشکل مقامات تھے وہ آپ علیحدہ کاپی میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں جو قرآن مجید آپ کو اگر مل جائے بیاض والا اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ بات سیدھے ایسی ہوتی ہے کہ نوٹ کرنے کے بعد انسان کو بعد میں مطالعہ کرنے پر یاد آتی اس لیے جو حضرات باقاعدہ شریک ہیں جنہوں نے داخلہ لیا ہے ان کو قرآن مجید بھی ملے گا اور لکھنے کے لیے کاپی بھی کوشش ہوگی کہ مل جائے چنانچہ عام طور پر دور تفسیر کا آغاز 15 شعبان سے شروع ہو کر 23 رمضان مبارک پر جو ہے ختم ہوتا ہے 23 رمضان مبارک دعا ہوتی ہے اور 24 رمضان مبارک میں 24 رمضان میں پھر امتحان لیا جاتا ہے اور غالباً جمعے کے دن چھٹی ہوگی وہ آپ کو بتا دیا جائے گا صبح جو ہے تقریباً 8 بجے آغاز ہوگا اس لیے طلباء کوشش کریں صبح سویرے جو ہے آنے کی پھر بھی اگر کوئی طالب علم حاضری سے رہ جائے حاضری بہت ضروری ہے کیونکہ حاضری سے جو ہے انسان کے اندر پابندی کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک درس کے لیے پابندی نہ ہو تو پھر وہ علوم صحیح طریقے سے راسخ طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتے اس لیے پابندی کے لیے حاضری ضروری ہے تو اگر کسی طالب علم کی حاضری نکل جائے وہ دفتر رجوع کرے لیکن اسی وقت جیسے آ جائے فوراً جو ہے اپنی حاضری لگوائے اکثر ہدایات تو یہیں سے جو ہے یہ شیوخ حضرات جو ہے بیان فرماتے رہیں گے بلکہ قرآن مجید تو خود جو ہے سرچشمے ہدایت ہے پڑھتے پڑھتے آپ کو خود بھی جو ہے اندازہ ہو جائے گا لیکن پھر بھی بعض چیزوں کے بارے میں ناظمین حضرات بھی آپ کو تنبیہ کرتے رہیں گے، کیونکہ بعض قواعد اور قوانین ایسے ہیں کہ طالب علم چاہے وہ اسلو میں رہے یا اپنے گھر میں کسی بھی جگہ، تو بعض قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا جو قید خانہ بنائیں گے، دنیا سجن المومن، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مومن پر پابندیاں بہت ہیں، جیسے قید خانے میں قیدی پر پابندی ہوتی، تو ان پابندیوں سے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب ہی کے لیے تو ہم جمع ہوئے ہیں، اور اگر ہم پابندی نہ کریں تو ہرگز ہمیں وہ ثمرات حاصل نہیں ہوں گے. اس لیے بعض اوقات آپ کو کچھ قوانین جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے جن پر عمل ضروری ہے. سب سے پہلی پابندی تو یہ کہ نمازوں کے اوقات میں جیسے ہی اذان ہو جائے، خاص طور پر جو رہائشی طلباء ہے وہ تو یہاں جامعہ میں صف اول میں آنے کی کوشش کریں، دیگر بھی دائرے کے طلباء ہے یا علماء ہے یا جو ہے عام زندگی کے معمولات والے ہیں، لیکن نمازوں کی پابندی تو ہر ایک پر ہے. اس لیے جہاں پر بھی ایک مومن اذان سنے تو فوراً دیگر دنیاوی مشاغل چھوڑ کر جو ہے مسجد میں آنے کی کوشش کرے، اور بلکہ صف اول میں آنے کی کوشش کرے. درس کے دوران ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ چونکہ درس خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور ہم جو ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے شریک ہو رہے، اس لیے درس میں باقاعدہ صاف ستھرا لباس ہو اور باوضو ہو کر جو ہے درس میں بیٹھے، بلکہ امائم باندھ کر جو ہے امامہ باندھ کر درس میں شریک ہو، کیونکہ یہ طالب علم اور عالم کی شان ہے کہ وہ امامہ باندھے ہو، یہ ان کی عزت ہے. اس سے ایک عالم اور طالب علم خوبصورت نظر آتا ہے. تو اپنے لباس کی طرف بھی توجہ دے، اور پھر لباس میں آپ کی جو یہ بٹن پٹی ہے کوشش کرے کہ یہ دائیں طرف سے ہو، بٹن پٹی بھی جو ہے دائیں طرف سے بنانے کی کوشش کرے. آج کل دنیا میں ایک خطرناک چیز ہے موبائل، اور یہ حقیقت میں علم کے لیے جو ہے موت ہے، انتہائی خطرناک ہے. اگرچہ موبائل ضرورت بھی بن گئی ہے، لیکن بغیر ضرورت کے موبائل انتہائی خطرناک ہے، اور یہ جو ہے علم کو ضائع کرنے والی چیز ہے. اس لیے کوشش کرے کہ موبائل کا استعمال یا تو بالکل نہ ہو، اور اگر ہو تو بقدر ضرورت اس کے مولی چیزوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے. جامعہ عربیہ سنو میں جو طلباء مقیم ہوں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ بات نوٹ کرے کہ نمازوں کے بعد کچھ معمولات ہیں، جیسے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین وغیرہ کا پڑھنا، سورہ تغابن، سورہ رحمان، جو حفاظ ہے وہ تو ماشاءاللہ ویسے بھی رمضان مبارک قریب ہے، قرآن مجید کا دور جو ہے کرتے رہیں گے، لیکن اپنے معمولات میں جو ہے یہ بھی اضافہ کرے کہ فجر کی نماز کے بعد جیسے بعض سورتیں جو ہے پڑھے، بہتر یہ کہ اشراق تک جو یہ عمل جاری رہے، اور پھر اشراق کی دو رکعت نماز پڑھ کر جو ہے وہ چائے پینی ہو یا جو بھی جو ہے شغل ہو, اور اس کے بعد جو ہے درس کی تیاری ہو. زور کی نماز کے بعد ہمارے ہاں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے, اور یہ صرف اور صرف جامعہ میں جو طلباء شریک ہوتے ہیں, کوئی طالب علم ایک جو ہے وہ پڑھ کر سناتے اور دیگر سنتے رہتے ہیں. اس لیے فضائل اعمال کی تعلیم میں طلباء کی شرکت ضروری ہے. جو طلباء یہاں مقیم ہوں گے تو باقاعدہ زور کے بعد سنت پڑھنے کے بعد یہاں کونے میں جمع ہو کر کوئی ایک طالب علم جو وہ فضائل اعمال پڑھتے, دیگر جو ہے سنتے رہتے. عصر کے بعد تو ظاہر ہے کہ عام طور پر طالب علم باہر جاتے ہیں, عصر کے بعد کوئی معمول نہیں ہے, لیکن بہرحال ذکر و اذکار کے لیے تھوڑا وقت نکالا جائے. مغرب کے بعد جو ہے سورہ واقعہ یا اس طرح کی کوئی سورت قرآن مجید کی جو ہے پڑھی جائے, اور بہتر یہ کہ اوابین کا بھی اہتمام کیا جائے. دو دو رکعت کے ساتھ چھ رکعت اوابین کے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد تو اصلاح ہے اور اصلاح کے لیے عمل ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت کے معمولات ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوابین کی نماز بھی ثابت ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے مغرب تعشا کو یور کے ایسا خاص عمل تو نہیں ہے, لیکن طالب علم باہر جانے کی کوشش نہ کرے, کوشش یہ ہو کہ جامعہ کے اندر مقیم رہے, اور اس کو غنیمت سمجھے. یہ جو تعطیلات ہیں جن کو قرآن مجید یاد نہیں ہے, قرآن مجید یاد کرنے کی کوشش کریں, اور علوم میں جو ہے دسترسات, یاد رکھے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. دنیا میں سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے قر ربی زدی علما, کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو اس لیے یہ کوئی نہ کہے کہ مجھے مزید علوم کی ضرورت نہیں ہے, قرآن مجید یاد کرے, ورنہ کوئی کتاب اٹھائے اور اگلے درجات کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرے, کبھی طالب علم اکٹھے ہو کر تکرار وغیرہ بھی کیا کرے. عشاء کے بعد جو ہے سورہ ملک, اور حضرت مفتی صاحب نے ایک عمل جو ہے طلباء کے لیے مقرر کیا تھا کہ مثلا عشاء کے بعد چاہے طالب علم وتر فوراً پڑھے یا وتر جو ہے مؤخر کر لے, لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد چاروں کل پڑھ لے, اور پھر اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی تین مرتبہ, پھر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ کم از کم سو مرتبہ, اور پھر سو مرتبہ جو ہے استغفار, کوئی بھی استغفار ہو, صرف استغفر اللہ بھی کافی ہے. یہ سو مرتبہ, اور آخر میں جو ہے درود ابراہیمی کم از کم سات مرتبہ, اور پھر اس کے بعد جو دعا وغیرہ ہے. عام طور پر جامعہ میں جو رہائشی طلباء ہے ان کے کھانے کا اہتمام مغرب سے عشاء کے درمیان ہوتا ہے, یا عشاء کے بعد. تو رہائش گاہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف یہ ماتم ہے. تو بعد طالب علم مسجد سے گزرتے, مسجد کو گزرگانہ بنائے. ابن ماجہ کی روایت میں باقاعدہ موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے برے اعمال میں سے ایک برا عمل یہ بھی ذکر کیے کہ ایک مومن جو ہے مسجد کو گزرگاہ بنائے, مسجد کو راستہ بنائے. اس لیے مسجد کو راستہ نہ بنائے, راستے متعین ہیں, وہیں سے آئے جائے. اس لیے کھانے کے لیے جو راستہ متعین ہے وہاں سے آنے جانے کی کوشش کریں. ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ ہمارے ہاں ویسے جمعے کے دن تو تعطیل ہوگی, لیکن جمعے کے دن جو طلباء جامعہ میں رہائش کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد آیت کریمہ مختصر پانچ چھ منٹ کا عمل ہوتا ہے, پانچ چھ منٹ کے لیے جو آیت کریمہ وغیرہ جو پڑھتے. اس لیے طالب علم بیٹھے رہے, آیت کریمہ پڑھے, آخر میں جو دعا ہوگی اور پھر دعا ہونے کے بعد اٹھے. طالب علم کوشش یہ کرے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے. جو طلباء باہر سے آتے جاتے, ظاہر ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے جو باہر سے آتے جاتے, وہ کوشش کرے کہ بر وقت جو ہے آٹھ بجے سے پہلے پہلے درس میں آنے کی کوشش کرے. سال بھر تو طلباء کے ساتھ رعایت ہوتی ہے, لیکن یہ چونکہ مختصر کورس ہے, مہینہ ڈیڑھ مہینہ کا جو ہے کورس ہے, اس میں ایک ایک غیرادی کا حساب کتاب جو ہے کیا جائے گا. اس لیے کوشش کرے کہ بر وقت آئے اور حاضری کا خاص اہتمام کرے, اور جو رہائشی طلباء ہے وہ بھی بغیر ضرورت کے جامعہ سے باہر نہ جائے, جامعہ کے اندر رہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ لوگ اس کو غنیمت سمجھے. اس پرفتن دور میں آپ دیکھیں گے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں دنیا کی طرف زیادہ مائل ہو جاؤں, دنیا زیادہ جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس کے لیے پھر ہمیشہ انسان پریشان رہتا ہے. ان تعطیلات میں اگر آپ پابندی کریں گے اور جامعہ میں زیادہ وقت گزاریں گے, مسجد کے اندر زیادہ وقت گزاریں گے, تو خود بخود آپ کو آرام اور سکون جو ہے میسر ہوگا, اور بھرپور طریقے سے آپ ایک خاص لذت حاصل کریں گے. اس لیے کوشش کریں کہ جامعہ سے زیادہ باہر وقت نہ گزاریں. اور چونکہ آج کل طالب علموں کے پاس موبائل جو ہے ہوتا ہے, اور موبائل میں جو ہے مختلف قسم کے مواد ہوتے ہیں, اس لیے موبائل کا استعمال بالکل نہ ہو, الا یہ کہ جن کو ضرورت ہے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں. آج کل تو اتنا جو ہے فتنہ شروع ہو چکا ہے کہ انسان اپنا عقیدہ جو ہے محفوظ نہیں رکھ سکتا. اسی سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے کیا کیا عقیدے والے لوگ جمع ہیں, مختلف طریقوں سے جو ہے آپ کے ذہن میں غلط سوالات ڈالتے ہیں. ان چیزوں کی طرف بھی ذرہ برابر دھیان نہ دیں, اور موبائل کا استعمال جو ہے بالکل ترک کر دیں, اور خوب بشاشت کے ساتھ دل لگی کے ساتھ قرآن مجید کی طرف جو ہے مائل ہو جائے. اگر تفسیر کے دوران آپ لوگ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ سوال لکھ کر شیخ کے سامنے رکھ سکتے. بہتر یہ کہ جو مؤذنین حضرات ان کو آپ سوالات دیں. کوئی بھی جو آپ کو کسی چیز کے متعلق شک اور تردد ہے، لیکن طویل طویل سوالات نہ ہوں، مختصر سوال تاکہ وقت کا ضیاع بھی نہ ہو، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی تسلی کی جائے گی اور آپ کی تشفی ہوگی، انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھرپور طریقے سے آپ کو دیے جائیں گے. بعض اوقات طویل طویل مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے دارالافتاء سے رجوع کیا جائے، یا بعد میں درس ختم ہونے کے بعد شیوخ حضرات سے جو ملاقات کی جائے، تو آپ کو تفصیلی جواب جو درس کے بعد دیں. بہرحال قرآن مجید کو ایک ثواب سمجھ کر جو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن مجید کی عظمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو میسر کرے، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزے سے آپ حضرات کو مستفید ہونا ضروری ہے. تفسیر میں آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا ان حضرات شیوخ کے درس کے جو چاشنی ہے وہ آپ کو خود بخود حاصل ہوگی، آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کے علوم میں کتنی گہرائی ہے، اور ایک مومن کے لیے اس میں کتنا سرور ہے. لیکن شرط یہ کہ آپ شوق کے ساتھ قرآن مجید کی طرف مائل رہیں. بہرحال آج پہلا دن ہے، حضرت مولانا صاحب خیر تشریف لا چکے ہیں، اب یہ ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پہلے دن سے ہی حاضری شروع ہوتی ہے، اب تک تو طلباء کم تھے، جو حضرات موجود ہیں وہ حاضری دے دیں. عبداللہ، مرتضی احمد، ولی محمد، احمد علی، سید رحیم، روح اللہ، صفدر منیر، نعیم سجاد خان، عبید رحمان اسحاق، ابراہیم، نور جمال، اشرف علی، محمد یونس، عبد الرحیم، نذیر اللہ، محمد نعمان خان، ثناء اللہ محمود، ثناء اللہ، رفیع الدین، عبد الوہاب، محمد، سلمان احمد، نور محمد، انعام الدین، عبد الماجد، محمد عرفان، امین اللہ، اکرام اللہ، نصیر اللہ، حضرت بلال، محمد رفیق، محمد جنید، محمد عمران، علی اکبر، وکیل احمد، عبد الوکیل، منیب، اسد الامین، کامران بشیر، کاشف حفیظ، محمد جنید، محمد جنید عظیم گل، محمد سعد صدیقی، ولی خان، عطا اللہ، محمد ساجد، محمد ابو سفیان، یار محمد، احمد علی، محمد یوسف، عامر سہیل، باقی کل ان شاء اللہ.
الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق اللہ العظیم. معزز سامعین, دو چار میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب بھی تشریف لائے ہیں, بات کریں گے اور بھی آئیں گے. معزز طلباء, میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ سب سے کامیاب ترین زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے, کسی کو نہیں دی ہے. لوگ صبح سے اٹھ کر شام تک کیا سوچتے رہتے ہیں, اللہ نے ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا ہے, سب سے منتخب کر کے اپنی کتاب کی طرف لائے, اس طرح متوجہ کیے کہ ہم صبح اور شام یہ سوچتے ہیں کہ اس آیت کا کیا معنی ہے, اس آیت میں کون سا حکم ہے, اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ یہ ہے کہ آپ تدبر, تفکر, غور اور فکر رزق کے حلال میں کریں. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور وہ غور اور فکر کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ اللہ کی کتاب سے حاصل ہوگا. وہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے حاصل ہوگا. معزز طلباء, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں, جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ہم پر بہت بڑی نعمت ہے. لوگ فکر میں لگے رہتے ہیں کہ شام کا آٹا کیسے آئے گا, شام کو سبزی کیسے آئے گی. اس مہنگائی کے دور میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اور ہمارے لیے من اور سلوا کا انتظام کیا ہے, تیار ملتا ہے, تیار کھاتے ہیں, تیار پیتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, تو پھر جب اللہ نے ہمارا انتظام کیا ہے, کسی چیز کی فکر نہیں ہے, تو ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے, فریضہ بنتا ہے. دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. میں اکثر و بیشتر طلباء کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں. ایک فرض ہے, فریضہ ہے, اور ایک حق ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو, فرض اور حق. نظام ایسا ہے کہ ایک چیز کسی کا فریضہ ہوگا اور دوسرے کا حق ہوگا. ایک کا حق ہوگا, دوسرے کا فریضہ ہوگا. تو جب ہم اپنے فرائض کو سمجھیں گے, اپنے فریضے کو ادا کریں گے, تو حقوق پر ادا ہو جائیں گے. بندے کے حق ہوتے ہیں, اللہ کے حقوق ہوتے ہیں, دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کتاب اللہ سے سیکھتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے وہ بہترین راستے کی رہنمائی کر لیتا ہے. تو دوستو, معزز طلباء, یہ جو ہمارے پاس وقت اللہ نے دی ہے, دو چیزوں کی لوگ قدر نہیں کرتے. ایک جوانی ہے, صحت ہے, فراغ ہے, دوسرا فراغ ہے. ایک صحت, دوسرا کیا چیز؟ فراغت. اللہ نے آپ کو دونوں نعمتیں دی ہیں, صحت بھی دی ہے اور فراغت ٹائم بھی دیا ہے. اس وقت لوگ سوئے ہوں گے, کوئی کہاں ہوں گے, کوئی کہاں ہوں گے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور اس کی تشریح اور اس کے احکام سمجھنے کے لیے آئے ہیں, تو یہ وقت آپ ضائع نہ کریں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دے, دور چلا جائے, تاکہ اس کو دوسری چیزوں کی فکر ہے وہ نہ آ جائے. توجہ صرف کس کی طرف ہو جائے؟ علم کی طرف. وہ آپ لوگوں کو تو ان چیز کا پتہ ہوتا ہے, فلاسفہ اور مناطقہ, انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ذہن بسیط ہے. کیا ہے؟ بسیط ہے. اب اس کو میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں. بسیط وہ چیز ہوتا ہے جو ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور چیز اس میں نہیں آتی. تو ذہن ایک وقت میں ایک چیز کی طرح متوجہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ جو ہے نا گھومتے پھرتے ہیں یا ذہن میں کوئی چیز ہوتا ہے آپ کا جو ہے نا، پیسے یا کوئی چیز پین وغیرہ جیب میں ہوتا ہے، آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بھائی میرا پین کدھر گیا، اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ جیب میں ہوتا ہے. وہ ذہن کیوں نہیں متوجہ ہوتا؟ ذہن میں کچھ اور چیزیں ہیں، اس طرح متوجہ نہیں ہے. تو جو بندہ ذہن کو ایک چیز کی طرح متوجہ کرے، صحیح معنوں میں اس کا حق ادا ہو جائے گا. قرآن کا بھی تو حق ہے. اگر آپ اللہ کی کتاب کے سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کی سیرتیں آپ نے پڑھی ہے جی، کہ نماز میں ہے تو ان کو تیر کا پتہ نہیں چلتا کہ مجھے تیر لگ گیا ہے، اور ہم قرآن کے سامنے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں اور باتیں گھومتی رہتی، تو قرآن کا حق ادا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. آپ آئے ہیں اس لیے کہ میں قرآن کریم کا تفسیر پڑھ لوں اور سیکھوں. اب اس کا بھی حق ہے اور آپ کا فریضہ ہے. فریضہ یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک دن رات قرآن کریم کا مطالعہ کرے، تفاسیر کا مطالعہ کرے. وہ جو ہمارے پہلے زمانے میں، اب وہ بات تو گزر گئی ہے، پھر بھی اتنا تو ہے، آج ہر عالم کے سامنے لائبریری ہے، ہر عالم کے پاس لائبریری ہوتی ہے، مطالعہ نہیں ہوتا ہے. ہاں نیٹ ہے، ہمارے ذہنوں کو برباد کر دیا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہے. تو اس زمانے میں جو ہوتا تھا تو کتنے کتنے 200-300 تفاسیر کا مطالعہ کرتا تھا. دیکھو تفسیر کس چیز کا نام ہے؟ تفسیر ایک جلد کا نام نہیں. تفسیر کس کا نام ہے؟ امام رازی کی تفسیر کتنے جلدوں میں ہے؟ روح المانی کی تفسیر کتنے جلدوں میں ہے؟ تو جتنی جلدیں وہ سب ایک سمجھا جاتا ہے یا الگ الگ سمجھا جاتا ہے؟ ایک سمجھ جاتا ہے نا. 22 جلد ایک کتاب ہو گئی، 30 جلد ایک کتاب ہو گئی، 44 جلد حدیث کی شرح ایک کتاب ہو گئی. تو جو کہتے ہیں میں نے 100 تفسیروں کا مطالعہ کیا، وہ دن رات سوائے اس کے اور کچھ کرتے تھے؟ نہیں، اس کا ذہن اس میں تھا، اور کچھ نہیں کرتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی ہوئی ہے، ترقی تو ہوئی ہے، لیکن کچھ نزول بھی آ رہا ہے، تنزل بھی آ رہا ہے. وہ یہ کہ ہم ہماری مصروفیات زیادہ ہیں. ہاں جی، ہمیں اپنے اساتذہ سے یہ سنا ہے کہ دیوبند میں جب پڑھائی ہوتی تھی تو اس وقت ہر ایک طالب علم کو سال میں صرف 4 کتابیں دیتی تھی. کتنی؟ 4، ترتیب کے ساتھ، یعنی جو مرضی لے لیں. کس کے ساتھ؟ ترتیب. اور کتنی کتابیں؟ 4. یعنی 4 سے زیادہ تم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے ہو. تو ان 4 کتابوں میں پھر کیا ہوتا تھا؟ اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ دن رات اس میں لگے رہتے. اشرف علی تانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب، جو کوئی اس سے پوچھتا کہ آپ ہمیں وظیفہ دے دیں، تو کہتے آپ کا وظیفہ تو یہی ہے کہ آپ صرف فرض نماز پڑھو، باقی ساری توجہ کس کو دے دیں؟ کتابوں کو دے. یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کس کو دے؟ صرف کیا پڑھو؟ فرائض میں فرض نماز پڑھو، اور رات کو اپنے محدود وقت میں سو جاؤ، تو تب کتابوں کا حق ادا ہوگا. تو آج ہمیں غور کرے، فکر کرے. میں آپ کو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم نے اتنی مصروفیات پیدا کیے ہیں کہ پہلے تو پورا ٹائم نہیں دیتے ہیں کتاب کو، اگر جو مخصوص ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد پھر ذہن کہاں جاتا ہے، کیا کیا کام کر لیتے ہیں، نکلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کوئی دوسری ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی اور زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پھر اس کا حق ادا کریں گے؟ آپ بتائیں، کبھی نہیں ادا ہو. آپ غور سے، شوق سے، محنت کے ساتھ خوب جو ہے نا مطالعہ شروع کرو. اصول تفسیر دیکھیں، اصول حدیث دیکھیں. آپ یہ جو 15 اتنے جب آتے ہیں، تیاری کے ساتھ آیا کریں، گھر میں بھی اس چیز کی تیاری کریں، کوئی تفسیر دیکھے، تاکہ آپ کے لیے قرآن کریم کی تفسیر آسان ہو جائے، سمجھانا آسان ہو جائے. ویسے تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ ساتھی جو وہ تو بہت تجربہ کار ہیں، لیکن جو تیاری اور چیز ہے اور اچانک آنا اور چیز ہے، فرق ہے کہ نہیں فرق؟ تو یہ وقت عبادت بھی ہے آپ کی، روزی بھی آ رہے ہیں، اور ہر قسم کے مصروفیات کو ایک مخصوص وقت کے لیے، چاہے مہینہ ہے چاہے 1.5 مہینہ ہے، اس مخصوص وقت کے لیے آپ دوسرے کاموں کو چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. نہیں سمجھ، اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ بس آ گئے سنیا چلے گئے، آ گئے سنیا چلے گئے. میں اس چیز کو، طالب علم کی جو اصل محنت ہے وہ خود استعداد اور صلاحیت ہے. ہمیں اپنے استاد محترم شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ جملہ میں اکثر کلاسوں میں بھی دہراتا ہوں، کہ وہ کہتے تھے کہ اتنا علم حاصل کرو جو کم سے کم آپ کے اندر اتنا صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ استنباط کر سکیں. کیا کر سکیں؟ یعنی کتاب سے خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. فتح القدیر آپ پڑھ سکتے ہیں، شامی کو پڑھ سکتے ہو، ہداؤں کو پڑھ سکتے ہو، دوسری شراح کو پڑھ سکتے ہو. پھر یہ نہیں ہوگا کہ فلانے نے یہ کہا ہے، فلانے نے یہ کہا ہے، فلانے نے یہ کہا ہے. یہ تو عوام کا کام ہے. آپ کا کام، آپ نے تو 10 سال لگائے ہیں، آپ نے تو 8 سال لگائے ہیں. کس لیے لگائے ہیں؟ خود سمجھنے کے لیے نا. اگر آپ بھی شروع کر لے کہ بھائی فلان نے یہ کہا، فلان نے کہا، تو پھر میرا خیال میں آپ کا محنت بہت کمزور ہوگا. تو یہ کام ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ خود صلاحیت پیدا کرو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، ہمارا اساتذہ، ہم بھی انشاءاللہ وہ اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا خلوص کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکے، کتنا خلوص طلباء کے ساتھ ہوتا تھا. ہم جب دور حدیث میں ہوتے تھے جامعہ فاروقیہ میں، تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں نماز کے بعد شرح متعمل پڑھانا شروع کر دیا دور حدیث میں. کس کا؟ شرح متعمل. اب آپ سوچیں گے بھائی شرح متعمل کیسے؟ دور حدیث والوں کو شرح متعمل وہ کہتے تھے، دیکھیں میں یہ اس لیے تمہیں پڑھاتا ہوں کہ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہو کہ آپ میں صلاحیت آ جائے کہ آپ عبارت تو صحیح پڑھیں. ہمارے اساتذہ نے کتنی محنت کی. یہاں ہمارے شیخ مرحوم رحم اللہ، جو اس کا دائرہ صدقہ جاری آج تک جاری ہے، آپ دیکھیں پوری زندگی میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہوگا، اس جگہ سے نہیں ہٹے. یا کتاب دیکھا ہے، طلباء کو دیکھا تاکہ ان کی توجہ علم کی طرف ہو جائے. یہ اس لیے کہ علم توجہ چاہتا ہے. علم ایسے نہیں آتا ہے کہ بس آپ نے کہا میں نے سن لیا، ادھر سے سن لیا، ادھر سے نکال دیا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ مکمل طور پر وقت ہو تو کبھی مطالعہ کریں، آپ قرآن کی تفسیر کو بھی پڑھیں، یہ موقع آپ کے پاس ہے. آپ دوسری تفسیروں کو بھی پڑھ لیں، جو استاد پڑھاتا ہے اس پر بھی توجہ دیں، اور اگر آپ کی صرف نحوی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک خادم ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، ایک مبادی ہوتی ہیں اور ایک مقاصد ہوتے ہیں. مبادی پر توجہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اگر آپ کسی چیز میں کمزور ہیں اس پر بھی توجہ دیں کہ آپ پورا کا پورا ٹائم جو ہے وہ قرآن کے سمجھنے میں لگ جائے. کس میں؟ قرآن کریم کے سمجھنے میں لگ جائے. انشاءاللہ تعالی اگلے سالوں میں آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. آپ دوسری چیزوں کو چھوڑو. اس وقت مصروفیات بہت زیادہ ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہے. آپ تخلی اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ یا اللہ میں اسی کتاب کے ساتھ دن رات محنت کرتا رہوں گا، اور آپ دیکھیں پھر کتنا فائدہ ہوتا ہے. سمجھے نا، یہ اپنے آپ کو آزمائیں. ہمارے کئی اساتذہ نے ایسا کیا ہے کہ رمضان میں، کئی مثالیں مجھے یاد ہے، ایک ایک کا نام لینا مناسب نہیں ہوتا ہے، کہ کئی ساتھی جو صبح اٹھے اور پورا دن میں ایک پارہ یاد کیا اور رات کو تراویح میں سنایا. کیا وہ توجہ تھی نا، محنت تھا، اور اس کی ذہن صرف اور صرف قرآن کریم میں ہے. آج قرآن کو کہاں رہ گیا ہے، ہمیں بڑے افسوس کے کہنا پڑتا ہے کہ ہم فاضل فضلاء لوگ ان کا مطالعہ نہیں کرتے. آسان طریقہ یہ جو ایک مصیبت آیا ہے کہ نیٹ میں آتا ہے وہی سے جو ہے نا، یہ کام نہ کریں. میں آپ لوگوں کی ایک ہی بات ہے، جو بات کتاب میں دیکھ کر، عبارت کو دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اس سے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کو میں بار بار یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جو چاہے رہائشی ہیں چاہے غیر رہائشی ہیں، رہائشی زیادہ ہے غیر رہائشی؟ غیر رہائشی. ہاں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ غیر رہائشی ہیں، آپ اپنے آپ کو کس کے ساتھ باندھ رہے ہیں؟ کتاب اللہ کے ساتھ باندھ رہے ہیں. رات کو عشاء کے بعد وہاں مطالعہ کریں، کثیر کو دیکھیں، جس پارے کا کل ترجمہ ہوگا، تفسیر ہوگا، آپ اس کو اجمالاً دیکھیں، اصولی تفسیر دیکھیں کہ حدیث کیسے، اصول کیا کہتے ہیں. اور پھر ایک اہم بات آپ کو بتاؤں، پورا قرآن کریم جو ہے وہ تقریباً زیادہ تر دو چیزیں ہوتی ہیں. قصص، احکام اور امثال، تین ہو گئے. کتنے؟ قصص اور امثال. تو ہر صورت میں تقریباً یہ چیز ہوتی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس صورت کو جو میں نے کل پڑھنا ہے اس میں کتنے احکام ہیں، ہاں جی، ذکر اللہ نے کن قوموں کا کیا ہے، امثال کس کس کا کی بیان کیا ہے، اور اس میں نتیجہ ہمارے لیے کیا ہے. یہ بے مقصد تو نہیں ہے نا بھائی، کوئی کام آدمی کرتا ہے بے مقصد تو نہیں ہوتا ہے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہے یہود اور نصارہ کی، اور پھر ہمیں ان سے بچنے کی حکم دیے کہ ان کے اخلاق سے بچے رہنا، تو آپ کو ایسے قرآن کے خلاصے یاد ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ پورا جتنا آپ نے پڑھ لیا پورا یاد ہو جائے گا. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم تو ایک آیت دوسری کی تشریح ہوتی ہے اور دوسری تیسری کی تشریح ہوتی ہے، ہاں جی، تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. میرا آپ کی باتوں کا، خطاب کا اور مختصر جملوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ درخواست کر لیتا ہوں کہ آپ نے جو آج تہیہ کیا ہے کہ میں کیا پڑھوں گا، ارادے سے آئے ہوں گے نا، کس چیز کے ارادے سے؟ ہاں ہاں، تو اور بھی تھوڑا بہت ہوگا وہ بعد میں بات کریں گے، سمجھ گئے نا. مقصد اصلی تو آپ کا تفسیری ہے نا. ہاں، تو اس میں آپ اپنے آپ کو مستغرق کر لیں، دنیاوی باتوں کو، دوسرے مصروفیات کو جتنا کم کر سکتے ہو کر لو، تو ایک مہینے میں آپ کو انشاءاللہ بہت سارے علوم حاصل ہوں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. باقی ضروریات جو ہوتی ہے، پابندی بڑی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ مولانا سہیل احمد صاحب دامت برکات میں آپ لوگوں کو کہا ہوگا، بھی بیان کر رہے تھے کہ علم کا مثال زنجیر کی ہے. کس کی؟ زنجیر کے بھی دیکھا ہے، ہاں؟ ایک کڑی کٹ گئی نا، کیا ہوتا ہے؟ الگ ہو گیا نا. ایسا علم جو ہوتا ہے مرتب ہوتا ہے. سورۃ فاتحہ ہے، اس میں پورا قرآن کریم ہے اجمالاً. کیا ہے؟ اجمالاً. اور پھر وہ تفسیر بقرہ سے شروع ہو رہا ہے. تفسیر کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اساتذہ آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ پہلے اجمال ہوتا ہے، بعد میں تفسیر ہوتا ہے. اجمال میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ ایک دن ناغا کرو گے، آپ کو اتنا نقصان ہوگا گویا کہ آپ نے ایک مہینہ ناغا کیا. اس لیے ہم باتیں آپ سے رہ جائے گی، جو ترتیب ہے بھول جائے گا. تو علم میں سب سے بڑی چیز جو فائدہ مند ہم نے دیکھا، مجھے اتنا یاد ہے جب ہم اکوڑا ہٹک میں پڑھتے تھے، وہ مجھے مثال یاد ہے، اس پر میں ہمیں بڑا فائدہ دیا، آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں. جب ہم پڑھتے تھے تو کسی دن اگر ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، یا کوئی اور بیماری ہوتی، یا کوئی کام ضروری ہوتا، ہم دو تین لڑکے جا کر استاد کے سامنے بیٹھ جاتے کہ استاد جی آج ہمارا یہ ہے، وہ آج مہربانی کر آج نہ پڑھائیں. سوچیں کیا کہا ہم نے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ دو طالب علم ایک طالب علم کے لیے کوئی کتاب نہ پڑھائے، لیکن میں جذبے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سبق کیا ہو جائے، قضا ہو جائے. یہ جو ہم نے رکھا ہے، میرا آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ ایک ہی چیز کو اپنا لو طالب علم میں، کہ آپ کیا نہ کریں، دوام، مستقل حاضری دے دیا کریں. اس سے جتنا فائدہ ہوگا کسی اور چیز سے نہیں ہوگا. ہر بات ترتیب سے آپ کے ذہن میں آئے گی، اور استاد کی تقریر آپ کے ذہن میں آئے گی، کتاب کو سمجھو گے کہ یہ رہے گا نہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کا تعلق بھی پیدا ہو جائے. کتاب کا تو ایک حصہ سمجھنا ہے، تفسیر کا بھی تو ایک حصہ سمجھنا ہے. اگر آپ ایک حصہ سمجھ گئے، سارے کو پھر سمجھ میں آ ہی جاتا ہے. لیکن طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ بس وقت ہو گیا اور اس کے بعد پھر باقی چلے جاؤ. اجی کبھی جو ہے نا کہاں کہاں، کبھی حاضری اور کبھی کیا توجہ نہیں دینا، کبھی کسی کو نیند آتا ہے، بھائی دو تین گھنٹے تو ہوتا ہے اور پیچھے سے سوئے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ توہین ہے کتاب اللہ کی، نہیں ہے؟ ہاں دیکھو، میں آپ کو اپنا مثال دے رہا ہوں. فوج میں یہ طریقہ کار ہے، ہر جگہ ہے، ایک بھی نہیں ہو، میں نے دیکھا، اس لیے اس کو آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ ایک فوجی افسر کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کانوں کو بھی ایسے حرکت نہیں دے سکتے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو سنا ہوگا استاد کے سامنے اسکول میں، جیسے جب لڑکے کھڑے ہوتے ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا. اگر استاد کے سامنے بھی کھڑا ہو اور ادھر ادھر انگلیاں مار رہا ہو، ادھر ادھر دیکھتے ہو، وہ اس کو چھوڑے گا؟ کہہ رہا تمہارا توجہ کدھر ہے، تم نے یہ کی وہ کی. تو ایک بندے کے سامنے ہم کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، توجہ کے ساتھ سننا پڑتا ہے. ہاں جی, تو پھر جب رب کے کلام کو سنتے ہیں تو کس طرح ہونا چاہیے, یہ کبھی آپ نے سوچا؟ ادھر اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے اور ادھر جو ہے نا پیچھے بیٹھے ہیں اور اپنی سوچ میں لگے ہوئے ہیں. یہ کام طلباء کرام سے درخواست, یہ کام نہ کریں. آپ جتنے عرصہ بھی بیٹھے ہیں مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی تفسیر کتاب کو پڑھیں, سمجھیں, انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اصل چیز تو قرآن ہے, کتاب ہے, باقی تو اس کی تشریحات ہیں. اور ساتھ ساتھ اور بھی اگر ادارے کی طرف سے کوئی کام کرنا پڑتا ہے, دیکھیں ادارہ تو آپ کے بہتری کے لیے سوچتا ہے, آپ یہ نہ کریں یہ کام. آپ کے پاس جو چیز بھی مدرسے کی طرف ہوتا ہے, اگر کوئی اور علم کا تدریس ہوتا ہے, کچھ اور ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہے. آپ اس کو بھی غیر ضروری نہ سمجھیں, اس کو بھی ضروری سمجھیں. تو مقصد آپ کا سمجھنا ہے, مقصد آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہے, مقصد آپ کو قرآن پاک کو ٹائم دینا ہے. آپ کا سونا بھی عبادت ہے, آپ کا اٹھنا بھی عبادت ہے, آپ کا جو ہے نا کھانا بھی عبادت ہے, اور آپ کا پڑھنا بھی عبادت ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اس پر آپ کو مکمل طریقے سے پابندی کریں گے, اور انشاءاللہ العزیز آج سے آپ عہد کرو گے کہ اللہ میں نے یہ جو 15 دن یا 20 دن جو بھی وقت ہے, یہ میں نے خالص آپ کے لیے وقف کیا ہے. اور جب ہم تبلیغ والے کے لیے 40 دن کے لیے گئے تو ہم تو ساری عمر گئے ہیں, سمجھ گئے نا, ہمارا تو ساری عمر کیا ہے, ہمارا تو سونا ہے ہی نہیں. چھٹیاں ہو جائے پھر بھی پڑھیں گے, چھٹیاں ختم ہو جائے پھر بھی پڑھیں گے, تو ہمارا تو تسلسل ہے. تو میں مثال یہ دیا کہ اگر وہ کوئی 40 دن کے لیے جاتا ہے تو پھر کبھی آ کر گھروں میں کام بھی ساتھ کرتے ہیں, ادھر ہی ہوتا ہے. بولو نا بھائی, 3 دن کے لیے گئے تو ادھر جا کر وہی دن کا کام کرو گے, ادھر بھی آؤ گے, یہ پوچھ رہا ہوں, ادھر ہی کرو گے نا. تو آپ نے جو وقت دی قرآن کو دیا, تو یہ تو نہیں ہے کہ بھائی کبھی آئے کبھی نہیں آئے, کبھی وہ یہ ضروری کام پیش ہے, یہ ضروری کام ہے. وَلِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ كَثِيرَةٌ, سنا ہے نا. تو آفات تو ہوں گے, کوئی بہانہ ہوگا. کوشش یہ کرو گے کہ اسی دوران میں کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دوں گا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا فضل کو بھی دیکھیں, اللہ کی رحمت کو دیکھیں کہ آپ کے لیے پورا وقت اللہ جو ہے نا ایسا ہوگا کہ آپ کے کوئی تمام کام ہو جائیں گے. توکل اور بھروسہ تو اسی چیز کا نام ہے, لیکن اہمیت ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اہمیت. بغیر اہمیت کے نفس حاضری دینا مقصد نہ سمجھیں, بلکہ مکمل طور پر آپ اس کو پابندی کے ساتھ آیا کریں. جیسے جیسے مدرسے کے ہدایات ہوتے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو جو ہے نا اس پر عمل کرنے اور صحیح معنوں میں علم نصیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تھوڑا سا آ رہی نہیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات میرے محترم بھائیو ہمارے شیخ الجامعہ نے جس کار خیر کی بنیاد رکھی تھی ۱۹۸۸ میں الحمدللہ تاحال وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو رہتے دنیا تک اسی طریقے سے جاری اور ساری رکھے اور یہ سلسلہ اللہ پاک حضرت شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ہمارا جو یہ عمل ہے، ہماری جو یہ محنت ہے، اللہ اس کا ثواب ہمارے شیخ الجامعہ تک قبر کے اندر مسلسل پہنچاتے رہے اور اس کار خیر کی وجہ سے خدایا ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس عطا فرما. اسی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. آدمی خیر کی بنیاد رکھتا ہے تو انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہتا، چلا جاتا ہے. جانے کے بعد خیر کے وہ سلسلے باقی رہتے ہیں، جاری اور ساری رہتے ہیں، اور ان کا ثواب ان تک پہنچتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے ذات کے اعتبار سے، لیکن کام کے اعتبار سے وہ امت کے اندر باقی اور زندہ رہتا ہے. تو ہمیں بھی یہ عزم کرنا ہے. الحمدللہ آپ عالم فاضل بن گئے ہو، اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو آپ نے وہاں اسی طریقے سے خیر کے سلسلوں کو قائم کرنا ہے اور ان کی بنیادیں رکھنی ہے تاکہ وہ سلسلے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے. قرآن مجید سیکھنے کے لیے آپ نے یہ طویل سفر فرمایا. چھوٹے تھے، ننے مننے تھے، مدرسوں میں داخلہ لیا اور پڑھتے 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 فارغ التحصیل ہو گئے. اور یہ جو ساری طویل محنت آپ نے فرمائی، اس لیے یہ محنت فرمائی کہ آپ قرآن مجید سیکھنے کے، تفسیر پڑھنے کے صحیح معنوں میں اہل ہو جائے. اس لیے ہمارے شیخ نے اور ہمارے بزرگوں نے دا درس نظامی کے اختتام پر دور تفسیر کے اہتمام جگہ جگہ جو ہے نا فرمائے ہیں. یہ وہ آخری وقت ہے جس طریقے سے کسان کھیت لگاتا ہے اور کھیت پک جاتی ہے, اس کے بعد کھیت اتارنے کا وقت آتا ہے, تو سمجھدار کسان ایسے وقت میں اپنے کھیت سے غائب نہیں رہتا, بلکہ وہ اپنے کھیتوں میں ہوتا ہے, اس لیے کہ اب کھیت اتارنے کا اور کھیت حاصل کرنے کا وقت ہے. تو آپ کا بھی بالکل یہ وہی وقت شروع ہو گیا جس میں آپ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہو, جس عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہت طویل سفر فرمایا. اللہ کی مدد شامل حال رہی, بخیر و خوبی آپ نے اپنا یہ سفر مکمل فرمایا. پورے سفر کے اندر شیطان کے ساتھ مقابلے رہے اور وہ بھی تابڑ توڑ حملے کرتا رہا, لیکن اللہ کی مدد کے شامل حال ہونے کی وجہ سے شیطان ناکام رہا اور آپ کو کامیابی حاصل ہو گئی اور آپ عالم فاضل ہو گئے. اب آخری وقت ہے, لہذا یہ جو آخری وقت ہے یہ فصل سنبھالنے کا وقت ہے, کھیت اتارنے کا وقت ہے اور نتائج سمیٹنے کا وقت ہے. اس لیے وقت مختصر ہے, کام بہت زیادہ ہے اور بہت اہم ہے. آپ نے انتہائی حشاش بشاش بیدار اور پابندی کے ساتھ حاضر رہنا ہے, اس لیے کہ جب مخاطب حاضر دماغ ہوتا ہے تو سمجھانے والے کے لیے سمجھانا آسان ہوتا ہے, اور جب مخاطب حاضر دماغ نہیں ہوتا تو پھر سمجھانے والے کے لیے سمجھانا مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ حاضر دماغ رہے, کمال توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے اور انتہائی شوق ذوق کے ساتھ آپ پابندی کے ساتھ آپ اس درس کو لیا کریں, اس لیے کہ یہ نتیجہ سمیٹنے کا وقت ہے, فصل سنبھالنے کا وقت ہے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے, جس کو کہتے تازہ کتاب. جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو کیا کہا؟ تازہ کتاب کہا. یہ تازہ کتاب ہے, تازہ قانون ہے. سب سے آخر میں اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور اب یہ کتاب ہمیشہ کے لیے رہے گی. اس کتاب کے بعد نہ کوئی اور کتاب آئے گی, نہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آئے گا. اب یہی کتاب رہے گی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رہے گی قیامت تک. اس کتاب میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے ایک اہم پیغام بھیجا ہے اور ایک اہم پروگرام اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب میں اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے. اور ظاہر ہے جب تک ہم اس پیغام کو پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تو عمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ علم پہلے ہوتا ہے, عمل بعد میں ہوتا ہے. اب قرآن مجید کے ساتھ ظلم کا یہ حال ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر 2 ارب لگ بھگ مسلمان ہیں,
جو قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آخری نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور 5 عرب کے لگ بھگ غیر مسلم ہے، اکثریت دنیا جو ہے نا وہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی، ان کی امانت ہمارے پاس پڑی ہے. ہمارا کام تھا قرآن مجید سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور قرآن مجید کی دعوت ان تک پہنچانا. یہ مسلمانوں کا کام تھا. لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ مسلمان بھی قرآن مجید کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے جب مسلمانوں کے گروہ کے اندر قرآن مجید کے نسخے بند پڑے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو وہ جو غیر مسلم دنیا ہے ان کو کس طرح دعوت دیں گے؟ اور ان کے جو امانت ہمارے پاس ہے وہ امانت ان کو کس طرح پہنچائیں گے؟ تو یہ ایک ظلم ہے، ایک زیادتی ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن مجید کے ساتھ ہو رہی ہے. اس لیے آپ نے اس تحریک کو برپا کرنا ہے اپنے اپنے علاقوں میں، وہاں جا کر لوگوں میں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کے شوق کو پیدا کرنا ہے، اور قرآن مجید کے درس کو جو ہے نا عام کرنا ہے. اور یہ حدیث ہے، فقہ ہے، یہ سارے کے سارے علوم یہ قرآن مجید کے ضمن میں آ جاتے ہیں، اس کو شریعت کہتے ہیں. یہ قرآن مجید متن ہے، بنیاد ہے. تو یہ ظلم ہو رہا ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، اس راستے کو اختیار نہیں کرتے. یہ مدرسہ ہے، دروازہ ہے، گیٹ ہے، تو مدرسے میں آنے کے لیے آپ نے اسے گیٹ سے، دروازے سے آنا ہے. اور اگر آپ گیٹ اور دروازے کو چھوڑ کر، دیواروں کو پلانگ کر اندر داخل ہوں گے تو آپ کو چور ڈاکو کہا جائے گا، پکڑے جاؤ گے. تو ہر مقصد حاصل کرنے کے لیے، مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے، اسی راستے سے اس مقصد کی طرف آدمی آگے بڑھتا ہے تو کامیابی ملتی ہے. اور جب آدمی مقصد کہ حصول کے لیے جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، اسے چھوڑ کر دوسرے طریقوں سے، راستوں سے مقصد کی طرف آگے بڑھتا ہے تو ناکام ہوتا ہے، مقصد ہاتھ نہیں آتا. اور اگر کسی طریقے سے مقصد تک رسائی ہو گئی تو فائدہ نہیں ہوتا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ مقاصد کے حصول کے لیے جو طرق اور راستے ہیں آپ ان کو اختیار کریں. لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. زمانے جاہلیت میں لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے، بعد میں کوئی ضروری کام پڑا گھر میں، تو اسی کو نیکی کا کام سمجھتے تھے کہ عام دروازے سے اب گھر میں داخل نہیں ہونا، چھتوں سے اترتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرنے سے منع فرمایا. گھر میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے، گھر میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہے، اسی دروازے سے گھر میں داخل ہونا ہے۔ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ اس راستے کو آپ چھوڑ کے اور چھت سے جو ہے نا آپ اپنے گھروں میں اترتے ہو، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ نیکی کا کام کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے اللہ کے خوف سے اوامر کو بجا لانا اور منہیات سے بچنا، یہ نیکی کا کام ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر چھتوں سے نہ اترے، دیواروں کو پلانگ کر کے داخل نہ ہو، دروازے سے داخل ہو۔ جو راستہ ہے گھر میں داخل ہونے کا، وہی سے داخل ہو۔ لیکن تقوی کی دولت حاصل کرے۔ تاکہ آپ کو کامیابی ملے تو واضح پیغام ہے کہ ہر کام حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہے، اسی راستے سے آپ نے اس مقصود کی طرف بڑھنا ہے، تو مقصود بھی حاصل ہوگا، فائدہ تام بھی ہوگا، اور بیجا مشقت صعوبت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور اگر راستہ چھوڑ کر مقصود کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ناکامی ہوگی، بھٹکنے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر بالفرض مقصود تک رسائی ہو بھی گئی تو فائدہ تام نہیں ہوگا۔ یہ جتنے فرق باطل ہے یا سابقہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اور یہ جو آپ کے پڑوس میں ہندو ازم ہے، یہ سب کے سب اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، بڑا بھگوان وہ اللہ کو سمجھتے ہیں، چھوٹے بھگوان جو ان کے پاس ہے، جن کے سامنے ہر وقت وہ پوجا کرتے نظر آتے ہیں، ان کو وہ چھوٹا بھگوان سمجھتے ہیں، لیکن سب کچھ انہی سے مانگتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر بھی ہندو کہا کرتے تھے، بت پرست کہا کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس پہنچا دے، اللہ کا مقرب بنا دے۔ اور آج بھی وہ یہ کہتے ہیں، کہ ہم نے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، یا فرشتوں کو ہم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، یا جنات کو ہم اللہ کا سسرال کہتے ہیں، مقصد ہمارا اللہ کے رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے جو کہ عظیم مقصد ہے، اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ شریعت نے مقرر فرمایا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی تو گمراہ ہو گئے۔ اذا اردت الامر من غیر بابه زللتا والتقصد الى الباب ترشد، جب آپ کسی امر کی طرف، کسی مقصود کی طرف جانے کا جو راستہ ہے اسے نظر انداز کر کے جانے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور مقصود کی طرف جانے کا جو راستہ ہے، اگر آپ نے اس راستے کو حاصل کر لیا، اس راستے کو اگر آپ نے اختیار کر لیا اور سفر شروع کیا، تو صحیح راستہ آپ کو مقصود تک پہنچائے گا، مقصود آپ کو حاصل ہو جائے گا. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صحیح راستہ ہے، اسی راستے کو اپنانا ہے تو مقصود حاصل ہو جائے گا، محرومی نہیں ہو. لیکن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور جو بیانیہ اس زمانے میں بت پرستوں کا تھا، آج وہی بیانیہ ہمارے مسلمانوں میں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے راستوں کو اختیار کر لیا. کوئی کس قبر کے آگے پڑا ہوا ہے سجدوں کے اندر، کوئی کس قبر کا طواف کرنے میں لگا ہوا ہے، اور طرح طرح کے بدعات، خرافات، رسومات، شرکیات کو دین بنا کر دین کے اندر لوگوں نے شامل کر لیا. کس لیے؟ پیغمبر کے محبت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. یہ سارے غلط راستے ہیں. تو غلط راستوں کی وجہ سے مقصود کی طرف آج بھی لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب کے سب گمراہ ہیں. سارے کے سارے کیا ہے؟ گمراہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے مقصود کو پہچاننا ہے، اور مقصود حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہے اس راستے کو پہچاننا ہے، اور پھر مقصود حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہے اس راستے کو اختیار کر کے مقصود حاصل کرنے کی طرف سفر کرنا ہے. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں روزہ کیوں رکھتا ہوں، میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس روزے کا نماز کا. رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بہت سارے لوگ ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن بھوک کی سوا ان کو کچھ نہیں ملتا. رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ ان کو مقصود کا پتہ نہیں کہ مقصود کیا ہے. اور اگر مقصود معلوم ہو، مقصود حاصل کرنے کا راستہ معلوم نہ ہو، اور اس راستے کو اگر اختیار نہ کیا جائے، تو اس صورت کے اندر بھی گمراہ ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر لیا، یہ ہندو اور یہ یہودی اور یہ نصرانی، یہ سب ہمارے سامنے. مقصود حاصل کرنے کے راستے کو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ہے، انتہائی اہم میسیجز ہے قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے اپنے بندوں کے نام بھیجے ہیں. اور ہر سورت کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے ارد گرد ساری سورت گھومتی ہے. اور قرآن مجید کا ایک مقصد ہے، سارا قرآن اسی مقصد کے ارد گرد جو ہے نا وہ گھومتا ہے. لہذا ہم نے مقصد کو پہچاننا ہے، اور مقصد حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہے اس راستے کو ہم اختیار کر کے جو ہے نا مقصد حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے، تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا، فائدہ تام ہوگا. راستہ یہی ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے، اور طویل سفر کر کے یہاں تک آپ پہنچے. بہت سارے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اور اس کے بعد اردو کے ترجمے لے کے اردو کے کچھ تفاسیر لے کے قلم اٹھا کے تفسیر لکھنے کی کوشش لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے راستہ چھوڑ کر مقصود کی طرف جانے والے اکثر ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور گمراہ کیا ہوتے ہیں کہ امت کے لیے وہ فتنہ بن جاتے ہیں. تو یہ عظیم مقصد ہے اور اس مقصد کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. مقصد کی طرف جانے کا جو راستہ ہے اس راستے کو بھی سمجھنا ہے اور اس راستے کو اختیار کر کے ہم نے مقصد کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے. اسی لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عظیم کتاب ہے. جو آدمی اس کتاب کو پڑھتا ہے اور کس لیے پڑھتا ہے؟ تاکہ سمجھ کر اس پر عمل کرے وہ عام انسانوں سے ممتاز بن جاتا ہے. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دونوں برابر نہیں. يرفع الله الذين آمنوا والذين اوتوا العلم درجات. نمایاں فرق ہے. اس کتاب کے پڑھنے کا جب آدمی ارادہ کرتا ہے، دین سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها رضن لطالب العلم. فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. مراد کیا ہے؟ احترام. کہ اب یہ عام انسانوں سے نکل گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کے معصوم مخلوق کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ میرا بندہ جو علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، جاؤ اس کو گارڈ آف آنر پیش کرو اور روزانہ اس کو یہ حکم ملتا ہے. اسی طریقے سے جب آدمی قرآن سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد متعلم پھر معلم بن جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے، من صلى المكتوب ثم قعد يعلم الناس الخير يدعى في ملكوته عظيما. ایک آدمی فرائض ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے، امت کو، لوگوں کو قرآن مجید پڑھاتا ہے، علم پڑھاتا ہے، تو آسمانوں پر اس کو کون سا لقب دیا جاتا ہے؟ عظیم کا لقب دیا جاتا ہے. عظیم کا لقب، بہت عظیم آدمی ہے. یہاں دنیا میں لوگ ہمیں لقب دیتے ہیں، علامہ صاحب اور جامع المعقولات والمنقولات، اور آج کل تو ایک اور لفظ بہت عام ہے، شیخ الحدیث صاحب اور مفتی صاحب. تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شاید جو القاب میرے اوپر جو ہے نا ٹھونکے گئے ہیں، میں واقعتاً ایسا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ انسانوں کے دیے ہوئے القاب وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن ایک لقب وہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، جو حقیقت کے عین مطابق ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کس کو ملتا ہے؟ وہ عالم جو فرائض ادا کرنے کے بعد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر یا کسی مدرسے کے اندر یا اپنے گھر کہیں پر بھی بیٹھ جاتا ہے اور وہ علم پڑھانا شروع کر دیتا ہے، قرآن پڑھانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو قرآن سمجھاتا ہے۔ یدا فی ملکوتہ عظیما، آسمانوں کے اندر اس کو مسلمانوں کا عظیم لیڈر کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا عظیم لیڈر ہے، عظیم رہنما ہے۔ اور سب سے بڑا خیر خواہ مسلمانوں کا یہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے فرائض ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کو دین پڑھاتا ہے، علم پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، نجات کا راستہ بتاتا ہے، زندگی کا مقصد بتاتا ہے، اور جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ اس سے بہتر خیرخواہ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے پاس سے اس کو یہ لقب دیا جاتا ہے، عالم کو، اتنا اونچا مقام ہے۔ اور پھر طالب اور استاذ، متعلم اور معلم، دونوں کے عمل کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عمل قرار دیا۔ حدیث کے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین آدمی وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ پھر پہلے سیکھتا ہے، اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری سعادتیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہے، جو کہ بے پناہ عظیم نعمتیں ہیں۔ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے، ان نعمتوں کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اور ان نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد ان نعمتوں کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف جا کر دنیا میں مشغول ہو کر اور اس کا حق ادا نہ کرنا، یہ ناقدری نہ شکری ہے۔ بلکہ ہم جہاں بھی ہو، اس نعمت کا حق کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بیان کرنے سے، جہاں بھی ہو۔ دو آدمی ملے تب بھی بیان کرنا ہے، دس ملے تب بھی بیان کرنا ہے، سو دو سو ملے تب بھی بیان کرنا ہے، ہمارا کام ہے بیان کرنا، درس دینا، بیان کرنا اور اس پیغام کو عام کرنا، لوگوں کے اندر شوق پیدا کرنا اور ایک تحریک اور انقلاب برپا کرنا، یہ ہمارا کام ہے، اور یہی اس نعمت کا شکریہ ہے۔ اس لیے کہ یہ نظام قیامت تک اسی طریقے سے باقی رہے گا، یہ پروگرام۔ کتاب ہو، معلم نہ ہو تو کتاب سے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے نزول کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ کی کتاب امت کو سمجھائے، کیونکہ عربی زبان سمجھنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اگر عربی زبان سمجھنے سے قرآن سمجھ آتا ہوتا تو صحابہ کرام قرآن مجید کے مختلف آیات سمجھنے کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع نہ کرتے۔ معلم کو بیچا ساتھ، کیونکہ بغیر معلم کے، بغیر استاذ کے کتاب سے فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن نازل کرتے، پیغمبر کو نہیں بھیجتے، تو قرآن مجید پڑھا ہوتا کوئی کسی کو اس سے فائدہ نہ ہوتا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید وصول کر کے پھر قرآن مجید صحابہ کرام کو سمجھایا، پڑھایا، اور قرآن مجید کے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت آپ نے تیار فرمائی اور ان کے ذمے لگایا کہ اب آگے والی نسل کو آپ نے پڑھانا ہے، اور آگے والی نسل کو آپ نے وصیت کرنی ہے کہ آپ نے اپنی بعد والی نسل کو پڑھانا ہے، اور اس طریقے سے نسل در نسل جو ہے نا یہ وصیت جاری رہے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اگر معلم ہو، استاد نہ ہو، نصاب نہ ہو، کتاب نہ ہو، تو ظاہر ہے پیغمبر کے تعلیمات، پیغمبر کے نصائح کچھ عرصہ امت کے پاس رہیں گے، اور نبی کے پردہ فرمانے کے بعد اور جن لوگوں نے براہ راست نبی سے استفادہ کیا ہے ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نبی کی تعلیمات پھر ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب کتاب ہے تو کتاب کے شکل کے اندر وہ ساری کی ساری، سارا کا سارا پروگرام اب قیامت تک جاری رہے، باقی رہے. تو کتاب بھی ضروری ہے، کتاب کے ساتھ معلم بھی ضروری ہے، اور معلم کے ساتھ متعلم بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر معلم ہو متعلم نہ ہو تو معلم کس کو پڑھائے گا؟ یہ سلسلہ ختم ہو جائے. اور جائے علم بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کتاب بھی ہے، معلم بھی ہے، متعلم بھی ہے، لیکن کوئی درسگاہ نہیں ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے پڑھانے کے لیے. تو فٹ باتوں پہ تو قرآن مجید اور دین نہیں پڑھایا جا سکتا، جگہ بھی ضروری ہے. الحمدللہ آج یہ سارے کے سارے وسائل اللہ نے ہمیں عطا کیے، تو ہمیں بھرپور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں جا کر یہ پروگرام گھر گھر تک پہنچانا ہے، اور اس طریقے سے ایک اس انقلاب کو برپا کرنا ہے. یہ ہمارا فریضہ ہے. اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے خرافات ہیں اور جتنے گناہ ہیں اور جو جو برائیاں جس شکل کے اندر ہیں، ان کا اصلاح اللہ تبارک و تعالی نے اسی کتاب کے اندر رکھا ہے. اور پھر اس وقت تو ظاہر فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، اور فتنے جس طریقے سے حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، لگاتار جو ہے نا فتنے پیدا ہو رہے، نکل رہے، فتنے پہ فتنہ، فتنے پہ فتنہ، فتنے پہ فتنہ، اور عجیب عجیب فتنے. جس طریقے سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، تو ایک زمانے تک ڈاکٹر اس بیماری کو لا علاج کہتا ہے اور حیران پریشان سرگردہ رہتا ہے، کیا کرے، کس طریقے سے نمٹے اس بیماری سے. تو اس طریقے سے نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور جب نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے تو سارے کے سارے علماء کے سروں کو جو ہے نا وہ دماغ کو گھماتا ہے، اور پھر علماء اس فتنے کے رد کے لیے اپنے اپنے وسائل کے مطابق جو ہے نا وہ محنت شروع کرتے ہیں. علماء ہے تو اس لیے فتنے وہ بہت جلدی دم ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، زیادہ عرصہ امت کے اندر وہ باقی نہیں رہتے ہیں. حارث آور کی روایت ہے ترمذی ثانی کے اندر، آپ نے پڑھی ہے، سندن کچھ کمزور ہے لیکن ایسے مواقع میں اس روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے. فضائل کے باب کے اندر اس قسم کی روایتیں معتبر ہیں. حارث آور مسجد میں داخل ہو گئے، کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، دیکھو انہوں نے اپنی آنکھوں سے لوگ باتیں کر رہے ہیں مسجد کے اندر. آگے گئے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، کہا کہ امیر المومنین آپ کو نظر نہیں آتا لوگ جگہ جگہ مسجد کے اندر بیٹھے باتیں کر رہے، دنیا کی باتیں ہو رہی. قال وقد فعلوها، کیا واقعتاً لوگ دنیا کی باتیں مسجد میں بیٹھ کر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل یہی بات ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما انہا ستکون فتنہ, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے میں نے حضرت سے سنا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے آگے جا کر میری امت کے اندر پیدا ہوں گے. کیا فتنے پیدا ہوں گے میری امت کے اندر؟ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی دنیا کے محبت امت کے دلوں میں داخل ہو جائے گی, اقتدار کی محبت امت کے دلوں میں داخل ہو جائے گی, تو پھر لوگ مسجد میں داخل ہوں گے. دنیا کی محبت چونکہ دلوں میں داخل ہو گئی ہوگی, اس لیے دنیا کی محبت مسجدوں کے تقدس کو پامال کرے گی, اقتدار کی محبت مسجد کے تقدس کو پامال کرے گی. مسجد میں داخل ہونے کے باوجود بھی خوف خدا دل میں نہیں ہوگا, موبائل آن ہوگا اور گھنٹے بج جائے گی, فوراً موبائل کو آن کر دے گا, باتیں شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ وضو کر لیے, مسجد میں داخل ہو گئے, الیک سلیک کے بعد کیا صورت حال ہے, کاروبار کا کیا حال ہے؟ تو ذرا کہتا ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہے, مارکیٹ ٹپ پڑی ہے, شروع ہو جائے گی. یہ دنیا کی باتیں ہیں. حالانکہ مسجد کی طرف جاتے وقت ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے آذان سن کر. کیا مسجد جائیں گے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ اور میں نے تو بازار کے اندر, گھر کے اندر, دوستوں کے اندر, محلے کے اندر بڑی نافرمانیاں کی ہے. پتہ نہیں کہ اللہ پاک مجھے اپنے گھر میں داخل ہونا دیں گے یا نہیں دیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونا دیں گے یا نہیں دیں گے, رکوع کے لیے جھکنا دیں گے یا نہیں دیں گے, سجدے کے لیے جھکنا دیں گے یا نہیں دیں گے. فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی, سورت پڑھنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناراض کیا ہے. یہ خوف مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا تھا, اس لیے یہ آذان کی آواز سن کر اب تو ہر حال میں جانا ہے, نماز پڑھنی ہے, لیکن اللہ کو میں نے بہت ناراض کیا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. لیکن آج ہم آذان سنتے ہیں, اکثریت تو اپنے دکانوں کے اندر, دفتروں کے اندر, گھروں کے اندر, لوگوں کی اکثریت تو وہاں بیٹھی رہتی ہے. جو چل کر آتے ہیں کسی قسم کو خوف نہیں ہوتا, یہاں تک کہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد کے اندر جاننے والا مل جاتا ہے تو مارکیٹ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے, دین کی اہمیت نہیں ہے, اللہ کے گھر کی اہمیت نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا الا انہا ستکون فتنہ, یہ فتنے پیدا ہوں گے. قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ, میں نے کہا حضرت جب یہ فتنے امت کے اندر پیدا ہوں گے تو ان فتنوں سے نکلنے کا, ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کس طرح ہم نکلیں گے فتنوں سے, کس طرح بچنا ہوگا ان فتنوں سے, اپنے ایمان کو کس طریقے سے ان فتنوں سے بچا کر آگے بڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے, اس کتاب کو پڑھو گے, سمجھو گے, دل میں اتارو گے تو دنیا کا کوئی فتنہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا, دنیا کا کوئی فتنہ آپ کو صراط مستقیم سے محروم نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی فتنہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم اس کتاب سے دور ہو جائیں گے اور یہ کتاب ہماری زندگی سے نکل جائے گی اور ہمارے گھروں کے گھروں میں رہنے والوں کی زندگی سے جب یہ کتاب نکل جائے گی تو پھر شیطان کا تسلط قائم ہوگا ہمارے جسم کے اوپر بھی اور ہمارے گھروں کے اوپر بھی, اور پھر ہمارا جسم بھی اللہ کے نازل کردہ پروگرام سے باغی ہو جائے گا اور ہمارے گھروں کا ماحول بھی باغی ہو جائے گا. اس طریقے سے پھر ہم فتنوں کا شکار بن جائیں گے, شیطان کا خوراک بن جائیں گے. تو واحد حل فتنوں کا اور فتنوں سے بچنے کا واحد ذریعہ وہ یہ ہے کہ ہم اس محفوظ کتاب کے سائے میں آ جائیں, اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں, اس کو پڑھے سمجھے اس پر عمل کریں. آج فتنے ہمارے گھروں کے اندر رقص کرتے نظر آ رہے ہیں اور ہمارا جسم وہ بالکل اس پروگرام سے باغی جو ہے نا وہ بن چکا ہے جو پروگرام اللہ پاک نے قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا, دین کی شکل میں نازل فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا, اللہ سے حیا کرو اور حیا ایسی کہ حق ادا ہو جائے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت ہم تو حیا کرتے ہیں, آپ نے فرمایا ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما هوى وتتذکر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترک زینۃ الدنیا. من فعل هذا فقد استحيا من الله حق الحياء. حیا سے مراد میرا وہ معنی نہیں ہے جو آپ سمجھ گئے ہو. کس سے آپ فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے. اس لیے کہ دین بغیر معلم کے سمجھ نہیں آتا. آپ نے فرمایا کہ صحیح معنوں میں حیا یہ ہے کہ آپ سر کی حفاظت کریں, سر کے اندر جو اعضاء ہے ان تمام اعضاء کی حفاظت کریں, یہ ماتھا اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے, آپ کی نظر وہاں نہ پڑے جہاں دیکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمائے, آنکھوں کی حفاظت کرے, کان کی حفاظت کرے, ان کانوں سے آپ گانے نہ سنیں, غیبت کی باتیں نہ سنیں اور خرافات بدعات شرکیات کے پروگرام ان کانوں سے نہ سنیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیے ہیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے, دین سمجھنے کے لیے اور زندگی کا جو مقصد ہے اسے سمجھنے کے لیے, اور ضمناً اپنے حوائج کے لیے بھی اس کو استعمال کرے. وہ ضمناً اتباعن ہے, اصل مقصد حق سننا سمجھنا اس پر عمل کرنا, آنکھوں سے حق دیکھنا اور اس کو اپنانا, لیکن آج ہماری آنکھیں باغی ہے اور وہاں ہماری نظریں گرتی ہے جہاں اللہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. حفاظت کا تصور ختم ہو گیا. کان سارا دن خرافات سنتے رہتے ہیں, غیبت کے باتیں جو ہے نا وہ سنتے ہیں, گانے سنتے ہیں, اور نئی نسل تو ہماری تباہ ہو گئی ہے. آپ گاڑی میں چڑھے, دکانوں میں آپ جائے تو گاگ کڑا ہوگا, نوجوان دکان میں بیٹھا ہے اور انفری کان میں ہے, موبائل سامنے ہے, گاگ کی طرف بھی نہیں دیکھتا. وہ بار بار کہ بابا یہ چیز چاہیے دے دو, بعد میں کیا چاہیے. اس لیے کہ وہاں گانا چل رہا ہے, چھوڑنے کے لیے دل نہیں چاہتا. یہ حالت ہو گئی. اسی طریقے سے زبان کی حفاظت کرے. زبان اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے, ذکر کے لیے, تلاوت کے لیے, اور حق بیان کرنے کے لیے. لیکن آج ہماری زبانیں وہ گن اگل رہی ہے جس گن کے اگلنے سے اللہ اللہ کی نبی نے منع فرمایا. وہ سارا گن ہماری زبانیں اگل رہی. اسی زبان سے مسلمان غیبت کرتا ہے, اسی زبان سے مسلمان تہمتیں لگاتا ہے, اور اسی زبان سے مسلمان جھوٹ بولتا رہتا ہے, اسی زبان سے مسلمان جھوٹی قسمیں جو ہے نا وہ کھاتا رہتا ہے. اور کوئی فکر نہیں. سارا دن ہم زبان سے اپنے کیے اعمال کو جو ہے نا وہ جلاتے رہتے ہیں. دن بھر کی محنت, زبان پانچ منٹ کے لیے بے لگام زبان کو چھوڑ دیا, دن بھر کے اعمال کو جو ہے نا زبان کے پانچ منٹ کی جو تباہ کاری ہے وہ دن بھر کے اعمال کو ختم کر دیتی, مٹھا دیتی. ہاتھ بے لگام ہے. بازار کے اندر, کارخانوں کے اندر یہ ہاتھ لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے ملاوٹ میں. اور دو نمبر چیزیں بنانے میں, اور پھر آگے زبان اس کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک نمبر کی چیز, ایک نمبر کی کوالٹی ہے. ٹانگوں سے ہم گناہوں کی طرف سارا دن چلتے رہتے ہیں, اور خیر کے مجالس کی طرف, علم کے مجالس کی طرف بہت کم چلتے ہیں. دماغ اور دل ہمارا سارا دن کچھ اور سوچتا رہتا ہے. تو یہ ہے حق حیا کہ ہم اپنے سر کی حفاظت کریں, سر میں جو اعضاء ہے ان کی حفاظت کریں, اور سر سے نیچے جو دڑ ہے اس دڑ کی حفاظت کرے, دڑ کے اندر جو اعضاء ہے, ہاتھ ہے, دل ہے, ٹانگے ہیں, شرمگاہ ہے, اس کی حفاظت کرے. لیکن یہ سارا جسم باغی بنا ہوا ہے. ریاست کے اندر ہم تو نعرہ لگاتے ہیں اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے, اور ہم میدان میں آئے ہیں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے محنت اور کوشش اور جستجو میں لگے ہیں. وہ تو بات کے بعد ہے, کیونکہ ریاست میں اسلامی نظام نافذ کرنا فی الحال ہماری بس کی بات نہیں ہے, کوشش جاری رکھے. لیکن اپنے جسم کے اوپر اسلام نافذ کرنا یہ تو میرے آپ کے بس میں ہے. یہ جو چھوٹی سی ریاست ہے 6 فٹ کی, اس پر اسلام نافذ کرنا تو ہمارے بس کے بات ہے. اور پھر اسی ریاست سے تھوڑی سی بڑی ریاست جو آپ کا گھر ہے آپ کو دیا گیا ہے, اس میں اسلام نافذ کرنا آپ کے بس میں. یہاں آپ کوشش نہیں کرتے ہو اپنے جسم کے اوپر اسلام نافذ نہیں کرتے ہو, اپنے گھر کے اندر اسلام نافذ نہیں کرتے ہو, دعوے کرتے ہیں ریاست کے اندر اسلام میں اسلام کے نفاذ کے لیے محنت اور کوشش اور جستجو کی، تو کیسے کامیابی ملے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو بھول گئے، کتاب سے باغی ہو گئے، دور ہو گئے۔ کتاب سے دور ہونے کی وجہ سے ساری فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے، ہمارے جسموں کے اندر داخل ہو گئے، حاوی ہو گئے ہم کے اوپر۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کیسے ان فتنوں سے ہم بچیں گے اور محفوظ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے۔ جب اللہ کا کتاب آپ کا عقیدہ بن جائے گا، آپ کا عمل بن جائے گا، تو سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر سابقہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، تاریخ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ واقعہ پڑھے اور پھر واقعے کو بیان کرے، تاریخ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تاریخ کے جس ٹکڑے کو پڑھتے ہیں اس پر آپ نتائج مرتب کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واقعات بیان کیے ہیں، یہ تاریخ ہے، لیکن وہاں نتیجہ مرتب کیا ہے۔ کہ دیکھو، قوم عاد کے نام سے ایک قوم دنیا میں آئی، ثمود کے نام سے ایک قوم دنیا میں آئی، اور اس طریقے سے توبہ کے نام سے قوم آئی، اور اس طریقے سے قوم فرعون کے نام سے قوم آئی، قوم نوح علیہ السلام کے نام سے قوم آئی دنیا کے اندر، اور ایک زمانے تک وہ قومیں دنیا کے اوپر راج کرتی رہی، جسامت بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی مثال دی تھی، وسائل بھی اللہ نے ان کو بھی مثال دیے تھے، مال دولت میں بھی وہ قومیں بہت ہی زیادہ مضبوط تھی، معاشی اعتبار سے وہ قومیں بہت زیادہ مضبوط تھی، زراعت میں وہ قومیں بہت زیادہ وہ ایڈوانس قومیں تھی، بڑے بڑے باغات کے وہ مالک تھے وہ قومیں۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو نبی اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کی طرف بھیجا، اور نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام ان قوموں کے لیے بھیجا، قوموں نے نبی کے پر ایمان نہیں لائے، اس پیغام کو قبول نہیں کیا، اور اس پیغام کے مقابلے میں میدان میں آ گئے۔ ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالی ڈیل دیتے رہے، پھر اس کے بعد جب عذاب کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ سارے واقعات قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہ سارے واقعات بیان کرتا ہے، بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے کہ وہی اللہ تبارک و تعالی اب بھی موجود ہے جس نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم ثمود کو تباہ کر دیا، قوم فرعون کو تباہ کر دیا، قوم نوح علیہ السلام کو تباہ کر دیا، وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ اور ہمارے گناہ ان قوموں کے گناہوں سے کم نہیں ہے، لہذا اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اگر ہم نے بغاوت کا راستہ اختیار ترک نہیں کیا، تو وہ عذاب جو ان پر آیا وہ ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ سبق اللہ تبارک و تعالی تقریباً ہر صورت میں ہمیں سمجھاتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آدمی قرآن مجید سمجھ کر پڑھے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ پھر وہ گمراہ ہو جائے. وہ اللہ تبارک و تعالی کا باغی ہو جائے اور وہ پٹری سے اتر جائے. وہ خبر و مابادکم, یہی قرآن مجید آپ کو خبر دیتا ہے کہ آپ نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, قبر میں قبر کے اندر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. قرآن مجید میں قبر کی زندگی کا ذکر اختصار کے ساتھ ہے, اور پھر آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تفسیر بیان کی ہے احادیث کے اندر بہت ساری تفصیل ہے. قبروں سے بعد پھر ہمیں قبروں کے بعد قبر میں جانے کے بعد پھر ہمیں اٹھایا جائے گا, قیامت کا دوسرا مرحلہ قائم ہوگا اور اس میں پھر ہمیں اٹھایا جائے گا, اور پھر اس کے بعد ہمیں میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا, کوئی بھی بچ نہیں سکے گا, سب کو حاضر کیا جائے گا, وہاں حساب کتاب ہوگا, دنیا کا سارا کرتا درتا وہاں سامنے آ جائے گا. اور وہ بہت ہی زیادہ خوفناک دن ہوگا, جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ پسینے کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے, کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ناف تک, کوئی منہ تک. تو یہ سارا بیان قرآن مجید جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہے. تو اب ظاہر ہے ایک طرف سابقہ نہ ماننے والوں کے واقعات ماننے والوں کے لیے بشارتیں, اور آگے آنے والے جو مراحل ہمارے سامنے ہے قرآن مجید وہ سب لا کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے, قیامت کا پہلا حصہ, دوسرا حصہ. تو جو آدمی قرآن مجید پڑھے گا اور سمجھ کر پڑھے گا تو بار بار یہ پیغامات قرآن مجید کے پڑھنے کے دوران سامنے آتے ہیں, تو کوئی فتنہ اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وحکم ما بینکم, اور قرآن مجید آپ کے حال کو بھی بیان کرتا ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. یہ سب کچھ قرآن مجید بیان کرتا رہتا ہے. اس دنیا میں جو آئے ہو, یہ دنیا مزرعت الاخرہ, دنیا مزرعت الاخرہ, آپ نے یہاں کمانا ہے, وہاں کانا ہے. تو جو آدمی یہاں نہیں کمائے گا وہاں کیا کہے گا؟ جو منافق ہوں گے اور کافر ہوں گے, بدعمل ہوں گے, ایمان والوں کے پاس جب ایمان کا نور ہوگا اور ایمان کے نور میں جب وہ سفر کریں گے, پل صراط کے اوپر گزریں گے, تو یہ کیا کہیں گے؟ تھوڑا انتظار کیجئے, ہمارا ہمارے پاس تو روشنی نہیں ہے, اندھیروں کا سفر ہے, تاکہ آپ کے روشنی سے ہم تھوڑا سا فائدہ اٹھائے. اور علمانی نے لکھا ہے کہ یہ کہیں گے ایمان والے تو سواریوں پر ہوں گے اور یہ پیادل ہوں گے, تو کہیں گے کہ سواری والے کے ساتھ پیادل نہیں چل سکتا, پیادل والا نہیں چل سکتا, لہذا ہمارا انتظار کیجئے تاکہ آپ کے نور سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے. تو ایمان والے کیا جواب دیں گے کہ یہ نور تو یہاں نہیں ملتا, یہ تو ہم پیچھے سے لے کر آئے ہیں, دنیا سے لے کر آئے ہیں, آپ اگر لوٹ سکتے ہو واپس دنیا کی طرف تو واپس چلے جاؤ دنیا کی طرف, اور یہ نور آپ کو وہی ملے گا وہاں سے یہ نور حاصل کر کے لے کر آئے. یہ سب کچھ ہمیں قرآن مجید بتاتا رہتا ہے اور سمجھاتا ہے. آپ کے بازار کی زندگی قرآن مجید بیان کرتا ہے, آپ کے گھر کی زندگی کو قرآن بیان کرتا ہے, اور آپ کی عدالتوں کی زندگی کو قرآن بیان کرتا ہے, آپ کے ایمانوں کی زندگی کو قرآن بیان کرتا ہے. زندہ کتاب ہے, تازہ کتاب ہے. وحکم ما بینکم, سابقہ قوموں کے واقعات، آئندہ کے حالات، اور موجودہ حال میں آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سارا قرآن بیان کرنا ہے. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزَلِ، اور قرآن مجید جو کہتا ہے وہ 100% قطعی یقینی بات ہوتی ہے، وہ افسانہ نہیں ہے، وہ انسان کے ذہن کا اختراع نہیں ہے، وہ کسی کا سوچ نہیں ہے، اس میں خطا اور غلطی کا اندیشہ شائبہ نہیں ہے، بالکل قطعی یقینی بات قرآن مجید بیان کرتا ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو تکبر کی وجہ سے قرآن مجید کی دعوت کو مسترد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گردن کے سارے سریوں کو ایک دن توڑ ڈالے گی، تکبر نکل جائے، رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا. آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، ہمارے اس ملک ریاست کے اندر چھوٹی سی ریاست ہے، لیکن یہاں کتنے حکمران آئے، اور جو بھی آیا اس نے قرآن مجید کے ساتھ دشمنی کا راستہ اختیار کیا، بغاوت کا راستہ اختیار کیا. آتے وقت بھی ہم نے دیکھا، اقتدار کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے اپنی قدرت سے اس کے گردنوں کے سر ان کے گردنوں میں لگے سریاؤں کو توڑ کر ذلیل رسوا کر کے اقتدار کی کرسی سے نیچے پھینکوا دیا، وہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، دوسرا آتا ہے تو وہ بھی اسی راستے کو اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا ہے، تیسرا آتا ہے تو وہ بھی اسی راستے کو اختیار کرتا ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو تکبر کی وجہ سے قرآن مجید کو نظر انداز کرے گا، اللہ اس کے گردن کو توڑ ڈالیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، ہدایت کی کتاب صرف یہی ہے، آپ کو ہدایت اسی کتاب سے ملے گی، اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہدایت نہیں ہے، وہاں سے آپ کو رہنمائی نہیں مل سکتی. جو آدمی قرآن مجید کو نظر انداز کر کے کسی اور کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، گمراہ ہو جائے گا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مضبوط رسی ہے، اور یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اللہ تبارک و تعالی کا بہترین ذکر ہے یہ قرآن. وہ الذی لا یذیغ بہ الہوا، قرآن مجید جس دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے تمام خواہشات درست ہو جاتے ہیں. وَلَا تَلْتَمِسُ بِهِ الْأَلْسِنَا، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس زبان سے آدمی پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو زبان کا جو ٹیڑپن ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے، لکنت ختم ہو جاتی ہے. یہ کتاب، اللہ کا یہ کلام زبان کو بھی درست کر دیتا ہے، دل کو بھی درست کر دیتا ہے، خواہشات کو بھی درست کر دیتا ہے. یہ طاقت ہے اللہ کے کلام میں. لا يشبع منه العلماء، یہ ایسی کتاب ہے کہ علماء کا پیٹ اس کتاب سے نہیں بھرتا، ایک بار پڑھنے کے بعد جب دوبارہ پڑھتا ہے تو مزے میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب سیبارہ پڑھتا ہے تو لذت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بار بار پڑھنے کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر مہارت حاصل ہوتی ہے اور نئی نئی چیزیں آدمی کے اوپر کھل جاتی ہیں. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، عام کتابیں ایک بار دو بار پڑھنے کے بعد پرانی ہو جاتی ہیں، پھر پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے کی وجہ سے یہ کتاب پرانی نہیں ہوتی. ہر بار یعنی بار بار پڑھنے کی وجہ سے اس کی تازگی میں اور اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولا تنقد عجائب ہو، اس لیے کہ قرآن مجید کے جو عجائب ہے اور جو علوم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے مختصر الفاظ کے اندر سمیٹے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. جنات کو پتہ چلا تھا کہ ایک آدمی مکے میں پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو پہلے شکوک پیدا ہو گئے، جس آزادی سے وہ آسمانوں کی طرف جاتے تھے پابندیاں لگ گئی، اور پہلے جو ستاروں سے جو ہے نا ان کو مارا جاتا تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، اب یکدم اضافہ ہو گیا. تو آپس میں ان کے بڑوں نے مشاورت کی کہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے انتظامات بہت سخت ہو گئے ہیں، پابندیاں لگ گئی ہیں. تو 9 جنات کو بھیجا حجاز مقدس کی طرف کہ جاؤ وہاں لوگوں سے پوچھو کہ یہاں کوئی نیا واقعہ تو پیش نہیں آیا. یہاں یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ کے اندر تلاوت فرما رہے تھے، اور طائف گئے تھے اور وہاں آپ نے دعوت دی، طائف کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ انتہائی غمزدہ کبیدہ واپس لوٹے. اور یہاں یہ جو طائف اور مکے کے درمیان جگہ ہے نخلہ، یہاں آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. جنات کی یہ جماعت یہاں آئی تھی معلومات لینے کے لیے، انہوں نے جب آپ کی تلاوت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، اگر آپ کو پتہ ہوتا تو بعد میں قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کو خبر نہ دی جاتی. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے جنات آئے ہیں آپ کی تلاوت سن رہے. وہو الذی لم تنتہی الجن اس سمیات ہو، جب جنات نے اس کتاب کو سنا ان سے رہا نہیں گیا، فوراً وہ ایمان لے کر آئے اور واپس اپنی قوم میں کی طرف جب گئے تو ان کو بتایا کہ آج ہم نے تو ایک ایسی کتاب سنی ہے کہ بڑی عجیب کتاب ہے، اور جب ہم نے اس کتاب کو سنا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اور پھر ہم ایمان لے کر آئے. انا سمعنا قرآن عجبا، ایسی کتاب ہے. من قال به صدق، جو قرآن مجید کو بیان کرے گا اس نے خالد سچ بیان کر دیا. من عامل به اجرا، اور جس نے قرآن مجید پر عمل کیا اس کو اجر ملے گا. من حکم به عدلا، اور جو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ دے گا اس نے عدل و انصاف کا فیصلہ دے دیا. ومن دعا الیہ، اور جس نے قرآن مجید کی طرف دعوت دی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی رہنمائی مل گئی اور اس نے صراط مستقیم ہی کی طرف امت کو دعوت دی. تو یہ ایسی کتاب ہے، اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے اس کتاب کے سمجھنے کا، تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ہے. انتہائی شوق ذوق کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ، سستی کاہلی کے ساتھ نہیں، آپ دیکھیں حاضر دماغی کے ساتھ ہم نے اس کا درس لینا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس طرح حاضر دماغ ہو کر آپ نے قرآن مجید کا سبق لینا ہے کہ میں نے اسی قرآن مجید کو آگے بیان کرنا ہے، عمل بھی کرنا اور آگے بیان کرنا. نماز میں تو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہو، اور قرآن مجید پڑھتے وقت اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں. جب آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبوب سے باتیں کرنا یہ عشق کے اندر ادنا درجہ ہے, اور محبوب کا آپ سے باتیں کرنا یہ عشق کے اندر اعلیٰ درجہ ہے. تو نماز کے اندر تو آپ عشق کے ادنا درجے میں ہوتے ہو, لیکن جس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو, قرآن مجید کا درس لیتے دیتے ہو, تو عشق کے اعلیٰ درجے میں آپ داخل ہوتے ہو. ایسے وقت میں پھر آپ کا رب آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور ہر آیت پڑھتے وقت آپ کو یہ سوچنا ہے اور یہ ذہن بنانا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے فرما رہے, مجھ سے فرما رہے, میں مجھ سے فرما رہے کہ ایسا کرے, ایسا کرے, ایسا نہ کرے. اس لیے ہم جگہ جگہ بعض آیات کے شانی ورود آپ کے سامنے بیان کریں گے صرف آیت سمجھنے کے لیے. واقعی یہ ہے کہ شانی ورود کا اعتبار نہیں ہوتا تفسیر کے اندر. قرآن مجید قانون ہے, قانون, یہ قانون کی کتاب ہے. لہذا قرآن مجید جہاں یہود کی بری خصلتوں کو بیان کرتا ہے, نصارہ کی بری خصلتوں کو بیان کرتا ہے, اور منافقین کی بری خصلتوں کو بیان کرتا ہے, تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ یہود کے بارے میں ہے, نصارہ کے بارے یا منافقین کے بارے میں. آپ نے وہاں پر بھی یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو پیغام ہے یہ میرے لیے ہے, اور یہ قانون میرے لیے ہے کہ جو خصلتیں وہاں معیوب تھی وہ یہاں بھی معیوب ہے. جو کام وہاں گناہ کا کام تھا, اللہ کی ناراضگی کا کام تھا, وہ یہاں پر بھی ناجائز, حرام اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گا. تو اس طریقے سے آپ نے قرآن مجید کا درس لینا ہے. قرآن مجید کی تلاوت پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک اثر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات سب سے زیادہ ہوئی تھی, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی ریاست کو پہنچا گئے تھے, اور انہوں نے جب اسلامی ریاست کا باغ دول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا تھا, اس وقت اسلامی ریاست 22 لاکھ مربع میل کے اوپر مشتمل تھی, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر اسلامی ریاست کو کہاں تک لے گئے تھے, 44 لاکھ مربع میل تک لے کر گئے تھے. سب سے زیادہ فتوحات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زمانے میں ہوئی, اور اس اثر کے اندر وجہ بیان کی گئی لکثرت تلاوت القرآن. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وذالک ببرکت تلاوت القرآن, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے, سارا قرآن ایک رکعت میں پڑھتے تھے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کو یاد, تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. اور فتوحات جو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دور میں امت کو عطا کی تھی قرآن مجید کے تلاوت کے کثرت کے برکت سے. وذالک ببرکت تلاوت القرآن. معنی سمجھنا ہے تب بھی قرآن مجید کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے, اور 10 نیکیاں ایک حرف کی بدلی ملتی. لیکن جب آدمی قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر کرے گا پھر جو ثواب ہے اس کا اندازہ لگانا میرے اب کے بس کی بات نہیں ہے. مولانا ادریس کاندھی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. کہ ایران کا ایک شہزادہ تھا، اس نے ایک مصرع بنایا، در ابلق کا سی کم دید موجود، وہ موتی کس نے دیکھی ہے جو چت کبرہ ہوتی ہے، زمین سفید ہے اس میں سیاہ دبی ہے. ایران کے شعرا سے کہا کہ اگر مصرع اس کے ساتھ کوئی ملا ہے، کوئی نہیں ملا سکا. کسی نے کہا کہ ہندوستان میں بڑے بڑے شاعر ہیں، اب وہاں بھیج دیں. جب یہاں بھیجا تو بادشاہ نے اپنے صاحبزادی کے حوالے کر دیا، زیب النساء کی، اور وہ بہت بڑی شاعرہ تھی. فوراً بغیر کسی تاخیر کے انہوں نے اگلا مصرع ملایا، مگر اشک بتانے سرما آلودہ، محبوبہ کی آنکھوں کا وہ آنسو جو سرما لگانے کے بعد گرے. اس لیے کہ آنسو سفید ہوتا ہے، اس میں سرمے کی سیاہ دبی ہوتی. جب بھیجا تو شاعر حیران ہو گیا کہ یہ تو بڑا زبردست غضب کا شاعر ہے، میں ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ کی ریاست کا جو شاعر ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے صاحبزادی کو ڈانٹ پلانا شروع کر دیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ شعر و شاعری نہ کرنا. اب ایران کا شہزادہ ملنا چاہتا ہے، میں کیا کروں، کیا جواب دوں؟ تو زیب النساء بہت ہی زیادہ عقل مند تھی، انہوں نے کہا کہ میں دو شعر لکھ کر آپ کو دیتی ہوں، یہ بھیج دے، وہ نہیں آئے گا. وہ شعر لکھ دیا، بل بلز گل بگزرد گردر چمن بھی ند مورا، بت پرستی کئی کنت گر برہمن بھی ند مورا، در سخن مخفی منم چوبو یہ گل در برگی گل، ہر کی دیدین میل دارت در سخن بھی ند. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا حسن دیا ہے کہ اگر میں کسی باغیچے میں جا کر بیٹھوں، پھولوں کے پاس جمع پرندے بلبل پھولوں کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں گے. اگر میں کسی بت قدے میں جا کر بیٹھوں، بتوں کے سامنے سجدے لگانے والے ان کو چھوڑ کر میرے سامنے سجدے لگانا شروع کر دیں گے. ایسا حسن اور ایسا جمال اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بہت ہی زیادہ باپردہ ہوں، مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. میں اپنے کلام کے اندر ایسا پوشیدہ ہوں جس طرح گلاب کی خوشبو گلاب کی پنکھڑیوں میں پوشیدہ ہوتی. آپ گلاب کی خوشبو کو سونکھ سکتے ہو لیکن دیکھ نہیں سکتے ہو. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ میرے کلام کو تو پڑھ سکتے ہو لیکن مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اور جب یہ دو شعر ایران کے شہزادی کے پاس بھیج دیے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شاعر نہیں ہے، شاعر ہے اور انتہائی حسین جمیل باپردہ ہے. آرام سے بیٹھیے. تو مولانا نے یہ واقعہ لکھا ہے اور اس واقعے کے اوپر پھر وہ آگے نتیجہ مرتب کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایران کے شہزادے کو اگر زیب النساء کے اشعار میں زیب النساء مل سکتی ہے تو اللہ کے کلام کے پڑھنے والے کو اللہ کے کلام میں اللہ کیسے نہیں ملے گا؟ تو جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس وقت آپ نے ذہن بنانا ہے اور حقیقت بھی، میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اور جب یہ سبق آپ کو ہر وقت یاد رہے گا پھر آپ دیکھیے قرآن مجید کے پڑھتے وقت، پڑھنے کے وقت اور تلاوت کے وقت آپ دیکھیں کہ آپ کے خوشیوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو کتنی لذت تلاوت کے اندر مل رہی ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ہم نے اس کتاب کو سمجھنا ہے اور اس کتاب کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. اس میں ہماری دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے. عبید بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کے اندر مہارت حاصل کی، آپ نے تو بخاری کے اندر یہ روایت پڑھی ہے اس سال، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ قرآن مجید عبی بن کعب کو سنائے. عبی بن کعب حضرت سے پوچھتے ہیں اسمانی ربی, کیا میرے رب نے میرا نام لیا, آپ کو حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے رب نے آپ کا نام لیا اور مجھے حکم دیا. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ, حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ آگے پوچھتے ہیں ذکر تو عند رب العالمین, اللہ کے مجلس میں میرا نام کے ساتھ تذکرہ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام, اللہ کے مجلس میں نام کے ساتھ اللہ نے آپ کا تذکرہ فرمایا اور وہاں سے مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ آپ عبی بن کعب کو قرآن مجید سنائے. تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے, ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فبکا وذرفت عیناہ, روئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کبھی کبھی خوشی سے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور آنسو گرتے ہیں. اتنی بڑی عزت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے ان کو عطا فرمائی. تو اسی کتاب کے اندر ہماری عزت ہے, ہماری کامیابی ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اس کتاب کے اندر مہارت حاصل کریں گے تو اللہ کے مقرب بن جائیں گے, اللہ کے محبوب بن جائیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبی بن کعب کے پاس جاتے تھے قرآن مجید سمجھنے کے لیے. عبی بن کعب گھر سے باہر تشریف لائے, عبداللہ ابن عباس سبق لینے کے لیے پہنچے ہوئے دروازے کے پاس کھڑے. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ کا تعلق خاندانی نبوت سے ہے, آپ کا بہت اونچا مقام ہے. آپ آتے ہو میں گھر کے اندر ہوتا ہوں, مجھے پتہ نہیں چلتا, لہذا جب آپ آئے تو میرا دروازہ بجایا کرے تاکہ آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے. میں باہر آؤں گا اور آپ کو قرآن مجید پڑھاؤں گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آپ قرآن مجید کے عالم ہو, آپ میرے استاذ ہو. اور فرمایا کہ العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ, عالم کا مقام جس کے پاس قرآن کا علم ہوتا ہے, اس عالم کا مقام قوم کے اندر بالکل وہی ہے جو نبی کا امت میں ہے. اور نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کو کیا حکم دیا؟ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم, اللہ نے حکم دیا امت کو. حبیب کبریا کے گھر کے پاس آ کر باہر سے آوازیں مت دیا کرے, آپ انتظار کرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے باہر آ جائے, پھر اپنے مسائل حضرت کے سامنے پیش کرے. تو فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, میں آپ کا دروازہ نہیں بجا سکتا. امام روح المانی نے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، اور وہ پھر آگے امام روح امام امام روح المانی آگے پھر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے یہ واقعہ میرے علم میں آیا ہے اس کے بعد میں نے کسی شیخ کے دروازے کو نہیں بجایا، میں نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام کے سامنے اپنے اساتذہ کرام کے دروازے کے سامنے انتظار کیا ہے ان کے نکلنے کا، اور جب وہ باہر آئے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے ان سے قرآن مجید کا سبق لیا. ابو عبیدہ جو امام لغت ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے مجھے اس واقعے کا علم ہوا تو اس کے بعد میں نے پھر کبھی کسی استاد کا دروازہ نہیں بجایا، میں نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام کے دروازے کے پاس انتظار کیا ہے، اور جب وہ باہر آئے ہیں تو میں نے ان سے سبق لیے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، اور اس کتاب کے پڑھانے کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو اٹھایا اور ان کو دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی دی ہے. تو وہی حکم وہی پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو سینے سے لگائے اور انتہائی شوق ذوق کے ساتھ اس کتاب کا درس لے اور پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اچھی طریقے سے سیکھے، اور پھر جب اپنے اپنے علاقوں میں جائے تو وہاں یہ کتاب قوم کو پڑھائے، امت کو پڑھائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم بزرگوں اور عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات اور کرم فرمائے ہیں اور انسان کو اتنے عظیم مقامات اتنے عظیم علوم اللہ نے بذریعہ وحی کے عطا فرما دیے ہیں کہ اس علوم اور اس مقام کو انسان اپنی کسب سے محنت سے حاصل نہیں کر سکتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو پہلے انسان اس دنیا میں حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب مبعوث فرمایا تو ان کو بھی ضروری علوم اور تکوینیات کے علوم اللہ وحدہ لا شریک نے جنت ہی میں عطا فرما دیے تھے اور انسان کو انہی مقامات میں اور درجات ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ترقی اس کی کامیابی اور اس کی فلاح وہ رکھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک انسان جب پڑھ لیتا ہے تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو آپ حضرات اس کو علامہ کہتے ہیں عالم کہتے ہیں مفتی کہتے ہیں فقیہ اور مفسر کہتے ہیں اور بالکل اسی جیسے انسان جس کے دو ہاتھ ہوتے ہیں دو پاؤں ہوتے ہیں لیکن وہ پڑا ہوا ہوتا نہیں ہے تو وہ کبھی خاکروب ہوتا ہے کبھی چوکیدار ہوتا ہے کبھی اس میں اس قسم کے اور ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی تو دونوں انسانوں میں ایک عالم اور ایک مفسر میں اور ایک خاکروب میں جو فرق نظر آتا ہے یہ فرق اصل میں علوم کا فرق ہے اور یہی مثال آپ لے لیجئے کہ جس عالم اور جس مسلمان کے پاس قرآن کریم کے علوم ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے علوم ہو اس کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں عظیم مقامات خصوصیات کرم اور فضل نصیب کر دیتے ہیں الحمدللہ جامعہ عربیہ احسن العلوم کے جو خاص خصوصیات ہیں ان میں سے ایک دورہ تفسیر قرآن کریم بھی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس طرح دورہ تفسیر پڑھایا ہے اور جس طرح اس کام کو آگے لے کے چلے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پورے پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم میں جب آج دورہ تفسیر کے معتبر مقتدر اور کامیاب دوروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا درس، تفسیر، ترجمہ، علمی مجالس، وہ اللہ کے فضل سے آج بھی زندہ اور تابندہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کا راستہ، کامیابی کا راستہ، علم اور اعمال کی ترقی کا راستہ وہ یہی ہے، قرآن کریم ہے. تمام پاکستان کے مدارس سالانہ امتحانات سے فارغ ہو گئے اور چھٹی ہو گئی، طلباء بھی گھروں کو چلے گئے، اساتذہ بھی اپنی اپنی مصروفیات میں لگ گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا اخلاقی حق ہے، اس لیے کہ شوال سے جو اسباق شروع ہوتے ہیں، مدارس کے نظام شروع ہوتے ہیں، تو شعبان تک اساتذہ، طلباء، ناظمین، مہتممین، وہ تمام نظام تعلیم میں، کتابوں میں، پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں. لیکن جب تمام لوگ چھٹی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم کام کے لیے چن لیا ہے، قرآن کریم سمجھنے کے لیے. مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھیے، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھیے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو ہم تو اللہ کے فضل سے عشق کے راستے پہ چل رہے، قرآن و سنت کے، تفسیر اور حدیث اور فقہ کے راستے پہ ہم چل پڑے ہیں، اور اس راستے کا اختتام یا انتہا وہ اس عالم میں نہیں ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے پیغمبر، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی بجا لاتے رہیے جب تک کہ آپ کو یقین، بالفاظ دیگر، موت نہ ہو جائے. میرے معزز طلباء، آپ حضرات میں سے جو درس میں شرکت کے لیے تشریف لا چکے ہیں، ان سے کچھ مختصر باتیں عرض کرنی. سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی نیت خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خالص کر لیجیے. یہ کتاب قرآن کریم آسمانی کتاب ہے، وحی ہے، دنیا کے کسی ذات کسی شخصیت سے اس کا کوئی خوشی یا خوشامد یا رضامندی موقوف نہیں ہے، اور اس کا انعام اس کا اکرام اور اس کے بدلے میں وہ احسانات جو مطلوب ہیں وہ ہمیں دنیا میں کوئی شخص نہیں دے سکتا ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک یہ وہ ہمیں دیں گے. یہی ہماری نیت ہو، یہی ہمارا مقصد ہو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس قرآن کریم کے درس سے آپ کو اور ہمیں بہت بڑے بڑے علوم، فلاح اور نجات کے دروازے اللہ تعالی ہمارے لیے کھول دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے حسن انتظام لازم ہے، ڈسپلن تنظیم ضروری ہے. اگر کوئی غلط کام بھی بغیر انتظام اور ڈسپلن کے ہو رہا ہو تو وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا نہیں ہے، اس میں خرابیاں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو وہ کام جو انبیاء کا ہے اور وہ کام جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے عظیم کام دیا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں. یہ امامت، نبوت، قیادت، رہنمائی، علم، یہ سب کے سب انبیاء کی وراثت ہے، اور اس وراثت کے حاصل کرنے کے لیے سنت اور سیرت طیبہ اس کو اپنانا ہر مسلمان کے لیے شرط اول ہے. اگر ہم دن رات بیٹھ کے کتابیں پڑھتے رہیں، واقعات پڑھتے رہیں، حالات پڑھتے رہیں، لیکن ان واقعات اور ان تعلیمات کا نہ ہمارے عمل میں اثر ہو، نہ ہماری زندگی پہ کوئی انقلاب ہو، تو ایسے دروس اور ایسی تعلیمات وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بنی اسرائیل کی ایک بری عادت، لوگوں کو کتاب کتاب کرتے تھے، لوگوں کو کتاب کے بارے میں باتیں سمجھاتے تھے اور خود کتاب کے اوپر عمل کرنے کا ان کا جذبہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ایسے موقع سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے آپ حضرات پہلے دن سے ہی یہ نیت کر لیجئے، خاص طور پہ جو فرائض ہیں، جو نمازیں ہیں، جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم، فرصت کے اوقات میں تفاسیر کا مطالعہ، کتابوں کا مطالعہ، یہ وہ کرنے کے کام ہیں جو ایک طالب علم کو علمی سفر میں بہت جلدی ترقی دے دیتے ہیں. آپ ایک مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد کا ادب، مسجد کا احترام، مسجد کی پاکی طہارت، آپ کی اپنی طہارت اور اس سے جتنے متعلقات ہیں اس کا احترام ضرور کیجئے. کوئی آپ سے شکایت نہ ہو، کوئی آپ سے ایسی گلہ نہ ہو کہ جس میں مسجد یا اسلام کے شعائر میں سے کسی اہم مقام کی کمی ہو رہی ہو. ہرگز نہیں. اور اسی طرح اوقات، نظام الاوقات کی پابندی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو شعور دیا ہے اور اوقات نصیب کیے ہیں، زندگی نصیب کی ہے، اس کا حق ہے اور اس کی شکر گزاری ہے کہ ہم اپنے نظام الاوقات کو اسلام اور شریعت کی خدمت کے مطابق کر لیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ بغیر مبالغے کے جب اس روئے زمین پہ موجود تھے، میں سمجھتا ہوں اور بلکہ دنیا سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے برابر کا علم، ان کے برابر کا مقام، تفقہ، تفسیر کے میدان میں تبحر، حدیث کے میدان میں وسعت اطلاع کسی اور عالم میں ہم نے نہیں دیکھی. یہ جو مقام حاصل ہوا ہے اور یہ علم کے اتنے بلند معیار پر جو ایک شخص پہنچتا ہے، اس کے لیے علم سے عشق اور علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا مقام نصیب کر دیا تھا. تو وقت سے گھبرانا نہیں ہے. 5 گھنٹے کی مجلس ہو یا 6 گھنٹے کی مجلس ہو، ہمارا اور کام کیا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کون سی ایسے آپ کے اور ہمارے ذمے پہ پہاڑ توڑنے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کام ہے. اس لیے آرام سے، تسلی سے، احترام سے، بہترین اخلاق کی صورت میں، بہترین لباس کی صورت میں صبح ٹھیک 8 بجے تشریف لائیں اور اپنی جگہ پہ بیٹھیں، اور اس کے بعد اساتذہ کی باتیں نوٹ کیجئے، غور کیجئے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کیا ہے. اور میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مقام پہ سنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ، فرماتے ہیں کہ جس نے استاذ کی بات لکھ لی ہے تو گویا وہ اپنے علم کے اوپر سوار ہو چکا ہے. جب اس کو ضرورت پڑے گی استاذ کی باتوں سے رجوع کریں گے اور اس سے مطلوبہ باتیں سیکھ لیں گے. اور جس کسی نے شیخ اور استاذ کی باتیں نوٹ نہیں کی بلکہ سرسری طور پہ ذہن میں بیٹھ گئی، تو آپ علم پہ سوار نہیں ہیں بلکہ وہ بات آپ پہ سوار ہے. جس دن اس بات نے سواری کا ارادہ ختم کر دیا، بھول گئی تو رہ گئی ختم. حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد کیا اس کو بات یاد رہی اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. تو اس لیے آپ حضرات، انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن کریم ہم دیں گے، اور وہ قرآن کریم جو ذاتی طور پہ آپ کا ہے، اس میں آپ ترجمہ لکھیں، استاذ کے بتائے ہوئے نقطے لکھیں، تفسیری
نکات لکھیں لیکن مسجد کے قرآن کریم میں یا کسی اور کے قرآن کریم میں اپنی طرف سے لکھنا یہ جائز نہیں. کاپی لے لیں, رجسٹر لے لیں اور اس میں باقاعدہ انڈیکسنگ کریں, مقامات بنائیں کہ یہ تفسیر کے پہلے دن کا سبق ہے, یہ دوسرے دن کا سبق ہے, یہ تیسرے دن کا سبق ہے, پھر یہ تفسیر ہے, یہ تاریخ ہے, یہ میراث ہے, کوئی اور اہم بات آتی ہے اس کو الگ لکھیں, استاد آپ کو شعر سنائے, نقطہ سنائے, لطیفہ سنائے, اس کے لیے ایک الگ مقام مقرر کریں. اور انشاءاللہ تعالی 22-23 رمضان المبارک کو جب درس اپنے اختتام کو پہنچے گا تو آپ کے پاس ایک زبردست تفسیری ذخیرہ تیار ہوگا. میرے محترم بھائیوں, قرآن کریم کی مثال اس عالم میں روح کی جیسی ہے. فتن کے احادیث میں ایک بات آتی ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے, اوراق ہوں گے اور نقوش مٹ جائیں گے اور پھر کعبہ بھی اٹھے گا. تو آپ غور کیجئے کہ قرآن کریم کے اوراق سے نقوش مٹ گئے اور کعبہ بھی اٹھ گیا. اب اس کائنات اور اس دنیا کی موت کا وقت آ چکا ہے, اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. بالکل اسی طرح جیسے ایک انسان جب زندہ ہوتا ہے آپ اس پر ایک چٹکی مٹی بھی ڈالیں تو یہ اس کی شان کی خلاف ورزی, نہیں برداشت کرتا کوئی بھی نہیں, اور ہر آدمی آپ سے کہے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا. لیکن جب وہ انسان سے روح نکل جاتی ہے تو وہ کئی بر اعظموں کا بادشاہ ہو, لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کا شیخ ہو, استاذ ہو, پورے گھرانے کا بڑا ہو, تو بھی اس کا مقام اور اس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ قبر کھود لی جائے اور اس قبر میں اس کو رکھ دیا جائے. فرق کیا تھا؟ پہلے بھی وہ انسان تھا, اب بھی انسان ہے؟ نہیں, پہلے اس میں روح تھی اور اب اس میں روح نہیں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. میرے رب کے حکم کا نام روح ہے. بالکل اسی طرح یہ جتنے کائنات ہیں, صرف یہ دنیا نہیں جتنے عالم میں اور اس جہانوں اور کائنات کی روح وہ قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور ایسی عظمت کے ساتھ نازل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج موجود ہوتے, حیات ہوتے, تو اللہ تعالیٰ کی نظام قدرت میں کوئی بعید نہیں تھی کہ یہ ایک شخص ہے, یہ ہمارے رسول ہے, یہ ہمارے پیغمبر ہے, ان کو ہم موت نہیں دیں گے. ایسا ہو جاتا تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں, اللہ تعالی ہر ایک سے پوچھیں گے. لیکن نہیں, انک میتوں و انہم میتون, اے پیغمبر آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور آپ سے پہلے اور بعد میں بھی جتنے لوگ آئے ہیں ان سب نے اس دنیا سے جانا ہے. لیکن جب قرآن کریم کا ذکر ہوا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کریں گے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور بشر تھے اور اللہ کے حکم سے وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے, پردہ فرما گئے. لیکن ہمارے ہاں دو چیزیں چھوڑی ہیں, ترک تو فیکم امرین, دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بهما, جب تک ان دو چیزوں کے ساتھ چمٹے رہو گے تو ضلالت سے محفوظ رہو گے, گمراہی سے محفوظ رہو گے. کتاب اللہ, اس میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن کریم, و سنت رسول, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کی خدمت اور قرآن کریم کی تفسیر, قرآن کریم کی تعویل, قرآن کریم کی تمام تفصیلات, یہ حقیقت میں مقام نبوت کی خدمت ہے. اس دور میں, اس زمانے میں کہ لوگ آپس میں عزتوں کے دشمن بن چکے ہیں, صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو اپنے دشمن کو کیسے زہر کرنا ہے, کہاں فراڈ کرنا ہے, کس کو دھوکہ دینا ہے, کہاں سے بھاگنا ہے, کس سے جھوٹ بولنا ہے, کس کے ساتھ دھوکہ دہی کرنی ہے, العیاذ باللہ. اور ہمیں اور آپ پہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے, اتنا عظیم اللہ نے ہم پہ آپ پہ نعمت کی ہے کہ ہم جب صبح, ہماری فکر یہ ہوگی کہ ہم قرآن کریم کا درس پڑھیں, تفسیر پڑھیں, احادیث پڑھیں, طلباء کی رہنمائی کی کوشش کریں, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس پرفتن دور میں, رمضان المبارک کے مقدمات میں, ابتدائیات میں قرآن کے پڑھنے اور لکھنے کا, اللہ کے لیے اس مقام اور اس مرتبے کی لاج رکھیے گا, اس کو ضائع نہ کیجیے گا. ایسا علیہ باللہ نہ ہو جائے کہ قرآن سے آپ دور ہو جائیں یا قرآن سے آپ بددل ہو جائیں, یہ انجام ٹھیک نہیں. ہر دن آپ کی محبت بڑھے, ہر دن آپ کے عمل کا جذبہ بڑھے, ہر دن آپ کو علم کی پیاس بڑھے, تو بات بنے گی. اور اسی طرح جو طلباء نئے نئے تشریف لائے ہیں, احسن العلوم کے نظام اور تنظیم سے واقف نہیں ہیں, ان سے بھی گزارش ہے نمازوں میں پہلی صفوف میں آنے کی کوشش کیجئے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے مستقل نمازی اللہ کے فضل سے موجود ہیں. آپ میں سے اکثر طلباء نوجوان ہیں, کم عمر ہیں, وہ روایت اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص اپنے سے بزرگ, اپنے سے بڑے, اپنے سے محترم شخص کو پہلی صف میں جگہ دے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو صف اول کا دوہرا ثواب دیتے ہیں. اور حضرت والی صاحب ایک اور روایت بیان فرماتے تھے کہ جو شخص احترام میں, ادب میں اپنے سے بڑے, اپنے سے محترم کو صف اول میں جگہ دے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس شخص کو صف اول کا اجر دیتے ہیں. تو یہ باتیں کرنے کا مقصد مسجد اور مسجد کے آداب, مسجد اور مسجد کے نمازی، مسجد اور مسجد والے، ان کے ساتھ آپ نے جو ان کا طے ہوا تنظیم ہے اس کے مطابق چلیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کا وقت ٹھیک گزرے گا. انشاءاللہ تعالی ترتیب کچھ اسی طرح ہی ہے، بغیر کسی ضرورت کے باہر جانا منع ہے. ضرورت ہو ناظم صاحب سے رابطہ کیجئے، ان سے کہیں کہ میرا یہ عذر ہے، مجھے اتنے گھنٹے کی چھٹی چاہیے، ورنہ بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے راستوں میں گھومنا، گلیوں میں گھومنا، آگے پیچھے ہونا اس کی اجازت نہیں ہے. مسجد میں رہیں، مطالعہ کریں، کتاب پڑھیں، تکرار کریں، گزشتہ علوم جو آپ نے پڑھے ہیں اس کی دوبارہ سے اس کو دہرائیے، اور مرور فی المسجد، مسجد سے گزرنا سختی سے منع ہے. سنتوں کا احترام، کھانا ہو، پینا ہو، چلنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، مسجد میں داخل ہونا ہو یا مسجد سے نکلنا ہو، اس کے اندر بھی جو سنتیں کہ مسجد سے نکلتے ہوئے الٹا پاؤں پہلے نکلے گا اور جوتا پہنتے ہوئے سیدھا پاؤں پہلے جوتا پہنیں گے، اس میں بھی سنت کے آداب کا احترام ایک طالب علم کے لیے لازم ہے. اور انشاءاللہ تعالی صبح 8 سے لے کر 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، جو بھی مجھ عاجز و فقیر سے ہو سکا، کوشش کریں گے آپ حضرات کو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیری نقطے، تفاصیل، حوالہ جات، اہم علومی مباحث وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے بعد میں نہایت مشکور ہوں ہمارے بزرگ، ہمارے محترم ہر دل عزیز حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب، اللہ تعالی حضرت کا سایہ تادیر سلامت رکھے. قرآن کی تفسیر آپ حضرات کو ترجمہ باقاعدہ وہ پڑھائیں گے، اور اس کے جو مبادیات ہیں، ابتدائیات ہیں، وہ ہم آپ کو پڑھائیں گے. اور اس کے بعد پھر ہمارے محترم اور بزرگ استاذ حضرت مولانا لال مرجان صاحب، اللہ تعالی حضرت کو بھی خیر و عافیت سے رکھے، ان کی قدر کیجئے، اور یہ آپ کو میراث پڑھائیں گے، منطق پڑھائیں گے. اور یہ وہ علوم ہے کہ ان علوم کا پڑھانے والا اب یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے. خدا کی قسم، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو آپ باہر جائیے، علماء سے ملیں اور ان سے کہیں کہ جی ہمیں میراث کے مسائل سمجھا دیجئے، ہمیں منطق کے مسائل سمجھا دیجئے. تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی جو قوت چاہیے اور جو ذوق علم چاہیے، آج کل اکثر لوگوں کے پاس وہ علم نہیں ہے. میں تمام مہمانوں کا مشکور ہوں، ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری قاسم صاحب بنوری ٹاؤن میں مدرس ہیں، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدیم ساتھیوں میں سے ہیں، وہ آئے ہمیں عزت دی، اللہ تعالیٰ حضرت کی آمد مبارک کرے. اور میں نے بھی حضرت سے کہا کہ طلباء کو کچھ وعظ فرما دیجئے، انہوں نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں اور وعظ مجھے انہوں نے حکم دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجلس آج مختصر کرتے ہیں، اور آپ حضرات سے آج کی جو باتیں ہوئی ہیں اس کو غور سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور کوشش کی گزر. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا، اطفى عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، انك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا، واطفى عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، انك سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بخیر و عافیت آسانی سے سہل طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دیں اللہ تعالی اس دور تفسیر کی بابرکت اور عظیم مجلس کا ایصال ثواب میں خصوصاً جو اس مجلس کے مرکز تھے اور اس چمن کے اصل پھول تھے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کریں خطیات تقصیرات معاف کریں حضرت کے علوم اور حضرت کے فیوض سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کامل طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق دیں جامع عربی احسن العلوم کو اللہ تعالیٰ تا قیامت روب ترقی رکھیں دن دگنی رات چگنی ترقیات علوم کی علم کی تعلیم کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نصیب کریں حاضرین مجلس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کریں جو حضرات مختصر وقت میں تشریف لائے ہیں اور ہماری دعوت قبول کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے آنا اور اس مجلس کی سرپرستی میں ان کا بھی پورا پورا اجر نصیب کریں پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں اور یہ جو ایک تماشا ہے اور ایک ڈرامہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے فساد سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھیں اور وہ اصل منتہا اور اصل مقصود پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ اس لا الہ الا اللہ پر زندگی گزارنے کی ہم کو اور آپ کو تمام مسلمانوں کو توفیق دیں حرمین شریفین کے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت کریں بہت ظلم ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ حیوانیت سوز قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اے اللہ آپ اپنے غیب سے ان کی مدد کیجئے مسلمانوں کو غیرت اور مسلمانوں کو وہ قوت جو آپ نے ہم سے پہلے ہمارے اسلاف کو دی تھی اے اللہ ہمیں بھی وہ نصیب کر دیجئے اے اللہ بیماروں کو صحت اور شفا دیں جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کریں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته الله طلبا کے کھانے کی دعوت ہے اب آپ کھانے کی طرف متوجہ ہو جائیں